السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، ایک روزہ گزر بھی گیا الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم نے بہت اچھی طرح عبادت کر کے گزارا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم باقی 29 دن یا 28 دن میکسیمم عبادت کر سکیں. ایک چیز کو ٹارگیٹ ضرور بنا لیں. کل میں ایک جگہ پر بات کر رہی تھی تو اس وقت مجھے خیال آیا، ایک چیز کو ٹارگیٹ یہ بنا لیں کہ جیسے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ اس رمضان قرآن کو اس طرح سے سنیں گی کہ اس کا فہم بھی آپ کو تھوڑا بہت مل جائے، تھوڑا سا آپ کو اس کے ترجمے سے آگاہی ہو جائے. اسی طرح سے ایک ٹارگیٹ اور بنائیں، اور وہ یہ کہ میں مصحف میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک دفعہ قرآن تلاوت کر کے خود مکمل ضرور کروں گی. تو آپ کے انشاءاللہ سمجھ لیں ایک طرح سے تین قرآن ہو جائیں گے، ایک ترجمے کے ساتھ ہو جائے گا، ایک آپ اگر تراوی میں پڑھ رہی ہیں کہیں جا رہی ہیں تو ایک آپ کا وہاں ہو جائے گا، اور ایک آپ اپنا جو قرآن تلاوت کریں گے ایک آپ کا وہ آٹومیٹک ہو جائے گا. بہرحال دل یہی چاہتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، تو ایک اپنے آپ کو ایسا ٹارگیٹ دیں جو آپ اچیو کر سکیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھنا پڑے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ قرآن پڑھنا پڑے تو پڑھ لیجئے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل نہ کرے وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت جو ہے وہ کسی لیول کی آ گئی ہے. تو ضرور کوشش کریں. تجوید سے پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ بہت آہستہ پڑھتے ہیں تو ہم جلدی تھک جاتے ہیں. اگر آپ آہستہ پڑھتی ہیں تو آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں، آپ مختلف چنکس میں پڑھیں، لیکن ایک قرآن تلاوت کے ساتھ رمضان میں تجوید کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش ضرور کریں. یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. اب انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ہم انشاءاللہ آج جو ہیں اپنی بات شروع کریں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 104. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کہاں ہیں یہ لوگ؟ جب آپ پڑھیں قرآن میں یہ کانجوگیشن کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے پکاریں یا ایہا الذین آمنو، آپ کہیں لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں، اس لیے کہ میں ایمان لانے والی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ کے دعویٰ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو کچھ مشورہ دے رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، یہ تم راعینا مت کہا کرو، وقولو بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعو اور ہمیں سنیے، اور اس کو غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو عظیم عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو یہودی تھے، مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. یہودی اس طرح سے تھے کہ یوں سمجھ لیں کہ نیا نیا ایمان لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی لائلٹیز جو تھیں وہ پیچھے یہود کے ساتھ ہی تھیں. اس لیے ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تم کیا سمجھتے ہو ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں. ان یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کلام کیا کرتے تھے جیسے آپ کسی سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، مجھے سمجھ نہیں آیا، ذرا دوبارہ بتا دیجئے. تو راعینا کا مطلب ہوتا ہے ذرا غور کیجئے، ذرا ریپیٹ کر دیجئے، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے. یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا موڑ توڑ کر کہا کرتے تھے راعینا، عین کی زیر کو کھینچ دیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں چرواہا، اے چرواہے ہماری طرف توجہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا تاکہ جو یہود اس محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ یہود یا جو نئے مسلمان ہیں وہ بھی وہ اس چیز سے کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں. اور رائنہ کا لفظ کہنے کو منع کر دیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ تم کہو انظرنا, ہماری طرف نظر کیجئے, واسمعوا, اور توجہ سے بات کو سنا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے جب اللہ نے کہا واسمعوا, غور سے سنا کرو, یعنی پہلی دفعہ میں ہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں تو غور سے سنا کرو تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے تمہیں ایکسکیوز می کہنے کی یا یہ کہنے کی کہ اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے اس کام کے لیے, اپنی اس کتاب کے لیے, اپنی اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے چن سکتا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں یہ بتا دیا کہ ایمان کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے, چاہے کوئی مسلمان ہو بورن مسلم لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے ایک ریوائول آف ایمان دے دیں, یا کوئی غیر مسلم ہو اور اللہ اس کو ایمان کی طرف لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اصل میں یہودیوں کو یہ بات دوبارہ سے بتا دی گئی کہ یہ جو تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا, یہ اللہ کی چوائس ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, تم اس کے اوپر پریشان نہ ہو. پھر اللہ نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسیہ نأتی بخیر منہا او مثلیہ, ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. علماء یہود مدینہ میں اس بات کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ کے رسول ہیں, اسی اللہ کے پیغمبر ہیں جس اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, موسیٰ کی شریعت بھی اسی رب کی دی ہوئی ہے جس رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی ہے, تو پھر یہ آیتوں کو آگے پیچھے بدل کیوں دیا جاتا ہے, احکامات کو چینج کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کی منشا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جس آیت کو چاہے اس کو کنٹینیو کروائے, جس آیت کو چاہے اس کو ایبروگیٹ کر دے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ یہاں پر وہی بات کی گئی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کیونکہ شک کا شکار ہوتے تھے, ان کو ڈاؤٹس ہوتے تھے شریعت کے بارے میں, تو جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے وہ اس کے اوپر کراس کوسچننگ کیا کرتے تھے. یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دی گئی کہ سوال زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے, اور سکالرز کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے اپنے سوال کو فلٹر ضرور کر لے. سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا اس لیے کہ سوال کرنے سے بھی انسان کے آدھے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن سوال کرنے والا جانتا ہے کہ وہ کس انٹینشن سے سوال کر رہا ہے. کبھی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے دل میں کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے لیے, اپنا علم بڑھانے کے لیے. کبھی کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے صرف سامنے والے سپیکر کو, خطیب کو پریشان کرنے کے لیے, آپ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں. کبھی سوال کیا جاتا ہے صرف محفل کا رنگ خراب کرنے کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرنا. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں, اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ تم ان کی سازشوں کو سمجھ جاؤ, بی میچور, عقل مندی کے ساتھ عمل کرو, رائز ابو یور سیلف, ان کے لیول پر مت گرنا. اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو تم جواباً ان کے ساتھ غلط کام مت کرنا. فعفو وصفہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا گیا اور آپ کے ذریعے ہمیں بھی حکم دے دیا گیا کہ میچورٹی کے ساتھ معاملات کو درست کرنا سیکھو. میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ سبق ہے, یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی ہمارے ارد گرد لوگ ہماری مرضی کے خلاف, ہماری خواہش کے خلاف کوئی کام کریں جو ہمیں پسند نہیں آ رہا, یا جس میں ہمارا جو ہے وہ ٹالرنس لیول جو ہے اس کو آزما رہے ہیں, اس وقت آپ یہ کام کریں. کیا کریں؟ فاعفو واصفحو, درگزر کر دیں اس چیز کو. واصفحو کا مطلب ہے بالکل ڈیلیٹ کر دیں. آپ جیسے کسی سلیٹ پر لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں, اس طرح سے اس چیز کو مٹا دیں. یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے, اللہ تعالیٰ خود آپ کے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا. نماز قائم کرو. اب یہ تعمیر سیرت کے لیے یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں. کیا کرو؟ نماز قائم کرو, زکات دو, تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے, اللہ تمہارے سارے معاملات کو جانتا ہے, تم پریشان نہ ہونا. ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی یہاں یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ جب یہ کہا گیا کہ عفو و درگزر سے کام لو. ہمارے ہاں جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ جادو کے متعلق دو ایکسٹریمز ہیں, اسی طرح سے ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی دو ایکسٹریمز ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے انٹرنیشنل لیول پر, جب کوئی پریشانی آتی ہے ملکوں کے لیول پر, تو ایکسٹریم تو یہ کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہماری کمی ہے, ہماری کوتاہی ہے, یہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, ہمارا عمل کم ہے اس لیے ہو رہا ہے. ایکسٹریم دوسری کیا ہے؟ ہر پریشانی کو, ہر مشکل کو یہ کہنا کہ یہ کفار کی سازش ہے. ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کے بین رہنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عمل کی کمی ہے وہاں آپ اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور آگے ہم پڑھ لیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہ سکتے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ خرابی ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے, کچھ ان کی پلاننگ بھی ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس حکمت کے ساتھ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کہاں ہم نے اپنی غلطی کریکٹ کرنی ہے اور کہاں ہم نے سامنے والے کی سازش کو پہچاننا ہے. آپ سامنے والے کی سازش کو پہچان بھی لیں تو آپ کا ایک ڈیسنٹ انسان کا عمل کیا ہوگا؟ وہ اپنی طرف سے میکسیمم اصلاح کی کوشش کرے گا. کس طرح سے؟ کہ اپنے حالات سنوارنے کی کوشش کرے گا, اپنے ریسورسز کو چیک کرے گا کہ سازش کرنے والا کامیاب نہ ہو سکے. بہرحال بلیم گیم کرنے سے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو مسلمان کا کس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے, فوراً یہ سوچتا ہے کہ ایسے حالات میں مجھے کیا عمل کرنا چاہیے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. اللہ نے کیا کہا؟ تلک امانیہم, یہ ان کی تمنائیں ہیں, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو ایسی فرقہ بندیاں نظر آتی ہیں. ہم بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, تو ہم تو ضرور ہی بخشے بخشائے ہیں. ایسی گروہ بندیاں ہمارے اندر بھی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر تلک امانیہم ہمیں ان فرقہ بندیوں کی مینٹیلٹی سے نکال لیا ہے. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی, حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے, من اسلم وجہہ للہ, اور عملا نیک روش پر چلے, وہو محسن, اور وہ محسن ہو. اسلام کے لیے کہتے ہیں اسلام از ناٹ اے ناؤن, اسلام از اے ورب. اسلام صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے, کچھ کر کے دکھانے کی بات ہے. آپ کو اور مجھے اسلام کے لیے پریکٹسنگ مسلم بننا ہے, خالی مسلم نہیں, پریکٹسنگ مسلم. اور اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. دنیا میں یاد رکھیں ایک بات کہ ہر انسان درست نہیں ہو سکتا. آج کل یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ آخر کرسچنز بھی تو اتنے نیک کام کرتے ہیں, اتنی فیلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اتنا سوشل ورک کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا سوشل ورک کے ذریعے, جتنا اپنی ان سروسز کے ذریعے کرسچنز جو ہیں وہ لوگوں کا دل جیتتے ہیں, اتنا مسلمان بھی نہیں جیت پاتے, اتنی وہ ایفرٹس کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اصل میں جو اب حق ہوگا وہ ایک ہی حق ہوگا جو اللہ نے اس القرآن میں بیان کر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. سب عقیدے والے درست نہیں ہو سکتے, صرف وہ اب حق ہوگا جو اللہ کو بلند کرے گا, اللہ کی دیوی شریعت کو بلند کرے گا. آگے پھر عمل کی بات آ گئی. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یعنی یا یہ سمجھ لیں کہ کوئی کھلی چھٹی نہیں دے دی گئی کہ جیسے چاہو اختلاف کر لو، یہ کہا گیا ہے کہ اختلافات ہیں، تم اپنے لیے ان اختلافات میں حق کی راہ ڈھونڈو اور حق پر چلنا شروع کر دو. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے. وفاداری کے لیے بتا دیا گیا کہ وفاداری کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں بتائی اللہ نے. اللہ ہر سمت میں موجود ہے، بس جب تمہاری ڈائریکشن اللہ کی طرف ہوگی تو تمہارے سمت جو ہے وہ درست ہوگی. مسلمانوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے آگے آنے والی آیات کے ذریعے کہ اب تحویل قبلہ ہونے والا ہے. یہ اس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال اپنے جس قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی، وہ اصل میں بیت المقدس تھا. مکہ کے اندر تو فیسلٹی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا. اس کے لیے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی، یہ کہ مسلمانوں مسجدوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر، اسکول آف تھاٹس کے نام پر اپنی مسجدوں میں تقسیم مت پیدا کرو. اور کیا ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں یہ تقسیم دیکھتے ہیں؟ ہم مسجد کے اوپر کیوں بڑا بڑا لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہاں صرف فلاں اسکول آف تھاٹ کے لوگ آ سکتے ہیں، یہاں فلاں اسکول آف تھاٹ کے لوگ نہیں آ سکتے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج کا مسلمان اس وقت جس کنڈیشن میں ہے، اس کو امت کو جوڑنے والے کام کرنے کی ضرورت ہے. جو کام سکالرز کے ہیں وہ کام سکالرز کو کرنے دیں، جو کام دلوں کو جوڑنے کے ہیں وہ ایک ایک انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. جو کام سنت سے ثابت ہے، اگر دوسرا کر رہا ہے آپ نہیں کرتی، اس کو منع نہ کریں، اس کو برا نہ کہیں. جو کام آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کر رہی ہیں سنت کے مطابق ہے، سامنے والے کو چاہیے کہ آپ کو منع نہ کرے، آپ کو برا نہ کہے. تو جب بھی کسی چیز کو آپ غیر مسنون، جب بھی کسی چیز کو آپ بدعت ڈکلیئر کریں، اس سے پہلے بہت زیادہ آپ کے پاس کانشیسنیس ہونا چاہیے، علم کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعتاً جس چیز کو میں بدعت کہہ رہی ہوں کیا یہ بدعت ہے بھی کہ نہیں. تو علم کے ساتھ انسان آگے بڑھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر لے کر آؤ. وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. مومن جو ہوتا ہے اپنے رب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جہاں اس کا رب چاہے اس کو موڑ دے. اصل ویلیو ڈائریکشن کی نہیں، اصل ویلیو فرما برداری کی ہے. مومن اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے ہم امریکہ میں ہیں، چاہے ہم سعودی عرب میں ہیں، چاہے ہم مکہ میں ہیں، چاہے ہم کراچی میں ہیں، چاہے ہم سوئٹزرلینڈ یا ملیشیا میں، یا گرمیوں میں ہم تھائی لینڈ میں ہیں. اللہ سب جگہ دیکھ رہا ہے کہ تم مسلمان ہی رہی وہاں جا کے ویکیشنز پر، یا ویکیشنز پر تم کسی اور حال حلیے میں تھی، کسی اور عقیدے پر تھی، اور جب واپس پاکستان کراچی آئی تو پاک سر زمین پر قدم رکھتے ہی تمہارے ذہن اور اپروچ بدل گئی، جب پتا تھا کہ اگلے دن جو ہے رمضان شروع ہونے والے ہیں. تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف معاملہ رکھے انسان اپنا، اور یہ یاد رکھے اللہ ہر رخ میں موجود ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. عربی زبان کی ایک بہت خوبصورتی کہ جب آپ عربی زبان کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کی اور گہرائی اور تفسیر اور ایکسپلینیشن ملتی ہے. ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ میں سے جنہوں نے پچھلا دور قرآن اٹینڈ کیا ہوگا، کہ یہ جو یہاں پر فا حرف آیا ہے فیکون کے اندر، کن آیا کمانڈ، ہو جا جب اللہ حکم دیتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یہ فا حرف جہاں پر آتا ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں جس جس لفظ سے پہلے آپ کو یہ فا حرف ملے گا، وہاں مطلب ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی کسی کام کا ہو جانا، بغیر تاخیر کے کسی کام کا ہو جانا، بغیر ڈیلے کے کسی کام کا ہو جانا. اللہ نے ادھر حکم دیا کن، اور ادھر یہ کام ہو گیا فیکون. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب جب یہ آپ کو کہیں کسی لفظ سے پہلے، اسم سے پہلے یا فیل سے پہلے فا ملے تو آپ کے ذہن میں یہ میننگز آنے چاہیے انسٹنٹینیسلی. نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. یہود اور نصارہ کا آبجیکشن ہوتا تھا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا ہے ہم سے کیوں نہیں بات کرتا. تو اس طرح سے ان کی بات کا یہاں جواب دیا گیا، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. یہ آپ کو اور مجھے بھی کہا جا رہا ہے. 1450 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دیا گیا اور 21ویں صدی میں 2015 میں آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ یہ یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چل پڑو، جب تک تم اپنا دین چھوڑ دو. بلکہ یہ تو کیا چاہتے ہیں کہ نہ تم مسلمان رہو نہ تم ان کے مذہب میں آؤ، تم درمیان کی ہی کوئی امیلگمیشن بن جاؤ، درمیان کا ہی کوئی کمبینیشن بن جاؤ. صاف کہہ دو راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی نان مسلم یا کوئی ایسا انسان جو نان مسلم کی لائلٹیز کے ساتھ ہے بالکل اور وہ دیکھنے میں مسلمان ہے یا وہ ریلیجن کے خانے میں مسلمان ضرور ہے لیکن اس کے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، اور وہ کسی مسلمان کو، با عمل مسلمان کو عمل کرتے دیکھتا ہے اور اس کو فنڈو کہتا ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گھبرا جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے. آپ کو فنڈامنٹلسٹ کا نعرہ، آپ کو فنڈامنٹلسٹ کا ٹائٹل کس نے دیا؟ یہود اور نصارہ نے آپ کو اور مجھے فنڈامنٹلسٹ کا ٹائٹل دیا ہے. اگر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے آپ اور میں فنڈامنٹلسٹ بنتے ہیں تو الحمدللہ. فنڈامنٹلس کے بغیر تو ایک عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. فنڈامنٹلس کے بغیر، بنیادوں کے بغیر، فاؤنڈیشن کے بغیر تو آپ کا گھر نہیں کھڑا ہو سکتا. تو مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ شریعت کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ تم نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا اور ان کی باتوں میں آ کے اپنا ایمان مت بیچ دینا. آپ دیکھیں جب کبھی گھر میں فائنینشیل کرنچ آتا ہے تو انسان سب سے پہلے کون سی چیزوں کو نکالنا شروع کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتا ہے. انسان کے پاس اگر گولڈ ہے ایز اے کموڈیٹی، اگر آپ کے پاس شیئرز ہیں اچھے والے، تو آپ ان کو سب سے پہلے نہیں سیل آؤٹ کرتے. اگر آپ کو فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ معمولی چیزوں کو پہلے نکالتے ہیں، اور جو آپ کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ آخری وقت تک کے لیے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور مجھے اس کو نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی نوبت نہ آئے. آپ اور میں اپنی اپنی زندگیوں پہ اس چیز کو فٹ کر کے دیکھ لیں کہ جب حالات مشکل آتے ہیں، جب خاندان والے مجھے باتیں کرتے ہیں میرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، جب میری فرینڈز مجھے کسی بھی طرح کے ٹائٹل سے، ننجا کا ٹائٹل، فنڈو کا ٹائٹل، یا مجھے کسی بھی طرح کا ایکسٹریمسٹ کا ٹائٹل دے کر تنگ کرتی ہیں، تو کیا سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا سب سے پہلے میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا اب میں یہ کام کروں گی نہیں تاکہ مجھے کوئی آئندہ سے ایسے ٹائٹل ہی نہ دے؟ اگر فائنینشیل کرنچ آنے پر ہم سب سے آخر میں اپنی قیمتی چیز نکالتے ہیں تو آزمائش آنے پر کہیں سب سے پہلے اپنا ایمان تو نہیں بیچتے تھے؟ اس چیز کو مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نے دین کا بہت سستا سودا کیا کہ جہاں مشکل حالات آئے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کام کرنے والے ہوں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی. کیا فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام قوموں کا امام بنایا تھا، شریعت دی تھی ان کو. وہی کام جو آج مجھے اور آپ کو کرنے کو کہے گئے ہیں وہی کام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو دیے تھے کہ انہوں نے حق کو سمجھنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے اور حق کو آگے پہنچانا ہے. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. پیچھے کتاب کا حق آیا کہ جو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. جو کتاب کا حق نہیں ادا کرے گا, اللہ نے بتا دیا کہ وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی, کوئی فدیہ نہیں ہوگا, کوئی تم اپنی پینلٹی دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بات کر دی. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہا ہے جس ہستی نے اللہ کی خاطر کئی قربانیاں دیں, اور وہ ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. لائف ٹائم اطاعت اگر دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو. اگر مجھے اور آپ کو صراط الذین انعمت علیہم کا نمونہ چاہیے, دیکھ لو یہ نمونہ جو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے لائف پیٹرن میں ملے گا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتوں میں آزمایا, کن چند باتوں میں؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے چند باتوں میں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ فَأَتَمَّهُنَّ میں کون سا حرف آ گیا؟ فا. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی, فوراً عمل کیا. ادھر اللہ کا حکم آیا, ڈیلی ڈیلی نہیں کیا, پوسٹ پون نہیں کیا, ڈیلے نہیں کیا, فوراً عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, اور ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ آئے گا. اللہ نے ان کو عقل کے امتحان میں آزمایا, اللہ نے ان کو ہمت اور ارادے کے امتحان میں آزمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو محبتوں کے امتحان میں آزمایا. کیسے کیسے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا, اور یہ ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکل گئے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا, تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا, لیڈر بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا لیڈر بنا رہا ہوں, پوری قوم کا. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تھینک یو, الحمدللہ, واقعی اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بڑا آنر ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں قولا انی جائلوکا للناس اماما, میں تمہیں امام بنانے والا ہوں, تو انہوں نے کیا کہا؟ قولا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ومن ذریتی, اور میری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے, اور میری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کو فوراً کس کی فکر ہوئی؟ اپنی اولاد کی فکر ہوئی, اولاد سے بھی بڑھ کر اپنی ذریت کی فکر ہوئی. عربی زبان میں اولاد کا لفظ بھی آتا ہے, اولادکم. اولاد آتا ہے لفظ آپ کی اور میری فوراً اولاد, امیجیٹ اولاد, جو ہمارے آج بچے ہیں ان کے لیے اولاد کا لفظ آتا ہے. ذریت کا لفظ آتا ہے آپ کا اور میرا لینیج, جو آپ کا اور میرا شجرہ چلے گا, نسب چلے گا. اس چیز کی بات کی انہوں نے کہ میری نسلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ قولا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. قولا لا ینالو احد الظالمین, کیا مطلب ہے؟ ظالم کس کو کہا؟ جو ایمان نہ لائے. ظالم کس کو کہا؟ جو ایمان لانے کے بعد عمل نہ کریں. ظالم کس کو کہا؟ جو نعمتوں کی ناشکری کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ظالم ہوں گے, پوری طرح سے عمل کرنے والے نہیں ہوں گے, ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا تھا, اور اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا کس طرح کے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا, اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا ہے, امن کی جگہ قرار دیا تھا, اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو, اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو آگے آ رہی ہے, وہ دعا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کی جو تقریباً 2500 ایئرز کے بعد پوری ہوئی, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ان کو رسالت دی گئی. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیسی دعا سکھائی؟ ایک دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ان کے رہنے کی جگہ کو پر امن کر دے, اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جسمانی غذا کے لیے بھی اللہ سے سکون مانگ لیا کہ ان کو ہر طرح کا پھل دے. اور جب امن ہوتا ہے تو امن میں عبادت اچھی ہو سکتی ہے, تو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی غذاؤں کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کر لی. جواب میں اس کے رب نے فرمایا, اور جو نہ مانے گا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے امام بنا رہے ہیں تو میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے, تو اللہ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروویژن کی, کھانے پینے کی, امن کی, پیس اینڈ پراسپیرٹی کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا وعدہ ظالموں تک بھی پہنچے گا, یعنی جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے دنیا کا فائدہ تو میں ان کو بھی دوں گا لیکن تھوڑا. متا عربی زبان میں کہتے ہیں ٹول کو, اگر آپ اس کو بالکل لفظی معنی میں دیکھیں, ڈکشنری میننگز میں دیکھیں, متا ٹول کو کہتے ہیں. اور ٹول اسکریو ڈرائیور اگر آپ کا ہے تو کیا اسکریو ڈرائیور کو آپ سنبھال سنبھال کر اپنے لاکر میں رکھتی ہیں یا صرف ضرورت کے وقت ہاتھ میں لیتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں؟ صرف ضرورت کے وقت آپ اس کو استعمال کرتی ہیں. آپ کا روٹی پکانے کا جو بیلن ہوتا ہے رولنگ پن, آپ کیا اس کو سجا سجا کے الماری میں چھپا چھپا کے صاف کر کر کے رکھتی ہیں, یا آپ صرف ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرتی ہیں یا کرواتی ہیں؟ صرف ضرورت کے وقت استعمال کرتی ہیں. دنیا کو بھی متاع الغرور کہا گیا ہے, دنیا صرف ایک ٹول ہے جو جنت کمانے کے لیے آپ کو اور مجھے دے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا تو ان کو بھی دوں گا جنہوں نے ظلم کیا ہے, جو میری بات نہیں مانیں گے, اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا, لیکن یاد رکھنا یہ چند روزہ زندگی ہوگی مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے, اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے, اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا, ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو قابلیت کی فکر نہیں ہو رہی, قبولیت کی فکر ہو رہی ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ دیکھو جنگل بیابان میں آ کے کتنا بڑا میں کام کر رہا ہوں, کتنا بڑا ہمیں آنر مل رہا ہے, اللہ ہمیں انسانوں کا لیڈر بنا رہا ہے, امام بنا رہا ہے, کوئی اپنے لیے سینس آف اکمپلشمنٹ نہیں آ رہی بلکہ قبولیت کی فکر. اور جب انہوں نے یہ کہا وہ ارینا مناسکنا, اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا, خلیل اللہ تھے لیکن پھر بھی عبادت کے انہوں نے اپنے طریقے نہیں بنا لیے. تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے خود ساختہ طریقے عبادت کے نہیں بنا سکتے, تو آپ اور میں آج نئے نئے طریقے عبادت کے اللہ کو خوش کرنے کے کیسے اپنا سکتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے, اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سوارے, تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر آیت آئی ہے, آیت نمبر 129 سورہ بقرہ کی, آلموسٹ یہی الفاظ کے ساتھ تھوڑی سی آگے سے الفاظ کی پلیسمنٹ آگے پیچھے کر کے یہ آیت اور تین مقامات پر قرآن میں آتی ہے. سورہ بقرہ میں ایک آئی ہے 129 پر, ایک اور سورہ بقرہ میں یہ آیت آتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ آیت نمبر 151 میں, سورہ آل عمران میں یہ آیت آئے گی انہی الفاظ کے ساتھ 164 میں, اور سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 وہاں پر بھی یہی الفاظ آتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا کا نتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا. آپ دیکھیں انہوں نے کیا دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ان میں سے ہی کوئی رسول اٹھا تاکہ وہ اس کی زبان کو سمجھ سکیں, وہ رسول جو ان سے باتیں کرے ان کو معلوم ہو رسول کو کہ ان کی مشکلات کیا ہیں, ان کی پریشانیاں کیا ہیں, ان کے پرابلمز کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان کی کمی کوتاہی کیا ہے, تاکہ وہ انہی پرابلمز کو ایڈریس کر سکے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس علاقے میں انسان رہ رہے ہوں اسی علاقے میں کسی کو بھیج دے جو ان کو اللہ کا کلام سنائے اور اللہ کا کلام بتائے انہیں کی زبان میں. اب اگر اس وقت یہاں پر کوئی چائنیز آ کر بیٹھ جائے اور وہ آپ کو دورہ ترجمہ قرآن کرائے اور وہ اپنی چائنیز زبان میں بولے تو کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے یہاں پہ, مشکل ہو جائے گی نا. تو اللہ کے رسول کی ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے, تاکہ وہ ان کے پرابلمز کو جانتے ہوں, ایسا رسول اٹھائیں. وہ کیا کریں, یتلو علیہم آیاتی, وہ ان پر آپ کی آیات کو تلاوت کریں, وہ آپ کی آیات کو ان کے اوپر پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں, یعنی ایکسپلین کریں ان آیات کو. پہلے تو ان آیات کو پڑھ کر سنائیں, جس تلفظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کو محفوظ کر لیا گیا, اسی تلفظ کے ساتھ ان آیات کو پڑھا جائے. اور اس کے بعد کیا کیا جائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور جو پڑھایا جائے پھر اس کی وہ ایکسپلینیشن دیں. وَالْحِكْمَةَ, حکمت مطلب ان آیات کی وزڈم بتائیں, یا سنتوں کے ذریعے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی لاجک سامنے لے کر آئیں. اس چیز کو بھی حکمت کے اندر لیا گیا ہے کہ سنت کی روشنی میں انسان کی تربیت کی جائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور یہ رسول کیا کرے, ان کا تجزیہ کرے, ان کی کلینزنگ کرے. کلینزنگ دو طرح سے ہوتی ہے انسان کی, ایک ہوتی ہے اس کی جسمانی کلینزنگ اور ایک ہوتی ہے اس کی ذہنی کلینزنگ. ہم مسلمانوں کو دونوں کلینزنگ کی ضرورت ہے, تاکہ میرا اور آپ کا ذہن صاف ہو تو میرے اور آپ کے ذہن سے جو خیالات دل کے اندر جائیں وہ پاک ہوں, ان کا تزکیہ ہوا ہو, اور پھر اس طرح سے انسان جو ہے اپنی تربیت میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے. دنیا کے فائدے مانگنے کے بعد روحانی فائدے انہوں نے مانگے, اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے یہاں یہ سیکھیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا مانگتے ہیں وہاں ہم ان کے لیے آخرت ضرور مانگیں, ان کی آخرت میں بہتری ان کے لیے اور ان کی آخرت میں جنت کے بلند درجات ان کے لیے ضرور مانگیں. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے, جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو, اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا, اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم تو, اس کے رب نے اس سے کہا اسلم, فرما بردار ہو جا, مسلم ہو جا. قالا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین, میں تو رب العالمین کے لیے, مالک کائنات کے لیے مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی, اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گئے تھے. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں, اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے, لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا, فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں کتنا گیپ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. اور جن الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو جو لیگیسی چھوڑی, جو وصیت کی, انہی الفاظ میں وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی. اس کا مطلب ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن, اور پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں وہی لیگیسی ٹرانسفر ہوئی. انہی الفاظ کو آپ یعقوب علیہ السلام نے دہرایا, یعنی ان کی تربیت بھی اسی پیٹرن پر ہوئی. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا, بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی, ڈیتھ بیڈ پر یہ پوچھنا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کی بندگی کرو گے, کس کے لیے اپنے دن رات گزارو گے, کس کی ہستی کو پرائرٹائز کرو گے, یہ وہی انسان پوچھ سکتا ہے جس کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہو, جس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے ہوں. ورنہ ڈیتھ بیڈ پر انسان کو یہ بات یاد آتی ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں, آپ کو یا مجھے اس وقت عالم نزا کا معاملہ آ جائے, موت کا معاملہ آ جائے, تو ہمیں سب سے پہلے کیا خیال آئے گا جو اپنے بچوں سے کہیں گے, سب سے اچھا ڈاکٹر لے کر آؤ, سب سے اچھی جگہ مجھے لے کر چلو, یہاں فلاں جگہ میرا ٹیسٹ کراؤ, فلاں جگہ بات کر لو میرے لیے کمرے کی. ہم یہ بات کریں گے. ان کو کیا فکر ہو رہی ہے کہ اگر میں یہاں دنیا سے چلا گیا تو میری اولاد میرے پیچھے کس کی بندگی کرے گی؟ ان سب نے جواب دیا, ہم سب اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے, ہم اسی کے مسلم ہیں. مسلم یاد رکھیں کسی کلٹ کا نام نہیں ہوتا, بلکہ مسلم صحیح عقیدے, صحیح ترجیحات کا نام ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دی کہ اگر تمہیں بہت سی ہسٹوریکل انفارمیشن ہے کہ کون کس کا بیٹا تھا, کون کس کا پوتا تھا, کون کس کا دادا تھا, کس نے اپنی وصیت کے کیا الفاظ استعمال کیے, تو یاد رکھو یہ چیز تمہیں بخشوا نہیں سکتی. इसके लिए तुम्हें अमल करना होगा। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़कर इब्राहिम का तरीका, और इब्राहिम मुशरिकों में से ना था। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी और जो मूसा और ईसा और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। वनाहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। इस्लाम की जड़ें, जो आज लोग कहते हैं कि इस्लाम की रूट्स, इस्लाम का कल्चर अरब कल्चर है, बिल्कुल गलत कहते हैं। इस्लाम का कल्चर इब्राहिमिक कल्चर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आमाल को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को हमें आगे अपनाने को कहा गया। फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो हिदायत पर हैं, और अगर उससे मुंह फेरें तो खुली बात है कि वो हठधर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि इनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है। उर्दू में इतना बड़ा जुमला है कि तुम इत्मीनान रखो, अनकरीब अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए उनके लिए काफी हो जाएगा, यानी उनके मुकाबले पे तुम्हारी हिमायत करेगा। तो अरबी में एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है, फासा यकफी का हुम, एक लफ्ज फा अलग। फासा यकफी में फा ने आपको क्या बताया? अल्लाह फौरन इंस्टेंटेनियसली मेरी और आपकी मदद के लिए मौजूद होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहू समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। सिबगत अल्लाह, कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा? अल्लाह का रंग यानी अपने ऊपर से पुराने थॉट्स का, पुराने अकायद का, पुराने नोशंस का सब रंग उतार के एक तरफ कर दो। अब जब कुरान पढ़ना शुरू कर रहे हो तो अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगने की कोशिश करो। आप दुपट्टा डाई होने के लिए भेजें और आप कहें कि इसको रॉयल सिल्क कलर का कर देना, रॉयल ब्लू कलर का कर देना, सिल्क का दुपट्टा आप अपना भेजें, और जब आया डाई से वो डाई होके तो उसमें दरमियान में पैचेज हों, कहीं पे रंग हल्का हो कहीं पे रंग गाढ़ा हो, तो आप क्या करती हैं? आप उसे वापस कर देती हैं। अल्लाह को भी हमारी शख्सियत के ऊपर पूरा इस्लाम का रंग चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा किसी मामले में, किसी एस्पेक्ट में जिंदगी के किसी का रंग है, कहीं पर कोई रंग है, कहीं पर कोई रंग है। आपको और मुझे अल्लाह ताला के रंग में रंग जाना है, और अल्लाह का रंग बंदगी से आता है, और बंदगी इंसान सीखता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, कि मेरी जिंदगी का एक एक एंगल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी में ही डूबा हुआ है, मैं अपना हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक करते हूँ। तो कहा गया कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो और अल्लाह के रंग में रंगने की दावत दी गई है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे। आज मुसलमानों ने भी अपनी अपनी पसंद के ग्रोह बना लिए हैं और अपने अपने नाम रख लिए हैं, चार स्कूल ऑफ थॉट्स अलग, उसके बाद उन चार स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर उनके स्कूल ऑफ थॉट्स अलग, फिर उनके अलग। वो आपने एक लतीफा सुना होगा या देखा होगा, मैंने कुछ अर्सा पहले कहीं किसी सोशल वेबसाइट पर देखा था, उसमें उन्होंने एक दो मुसलमान दिखाए और ये दिखाया कि एक मुसलमान जो है वो खुदकुशी कर रहा है, दूसरा मुसलमान उसको रोकता है, कहता है भाई खुदकुशी हराम है। वो कहता है मुझे मत रोको, मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूं। वो कहता है नहीं तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें रोकूंगा। फिर जो रोक रहा है वो एकदम से पूछता है अच्छा तुम हो क्या, मुसलमान ही हो या गैर मुस्लिम हो? कहते नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। फिर वो उससे पूछता है अच्छा हनफी हो या हम्बली हो, शाफी हो या मालिकी हो? कहते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूँ। उसके बाद वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो आपसे फिर उससे पूछता है, अब हनफी के अंदर भी वो 12 मुख्तलिफ, मुझे तो याद भी नहीं रहे, वो 12 मुख्तलिफ सेक्ट पूछता है कि ये है ये हो? वो कहता है नहीं। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है ये हो? नहीं नहीं। जब वो 12वें पे पहुंचता है तो वो कहता है तुम ये हो? कहता है नहीं। कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हें तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। हमारी सख्ती का ये आलम हो गया। हजरत आयशा कौन थी, हजरत फातिमा कौन थी, उस्मान कौन थे, अली कौन थे, अबू बकर कौन थे, सहाबा कौन थे, حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافی تھے، کیا تھے؟ سوچیں تو، مسلمان تھے، مسلمون تھے، یکسو مسلمان، حنیفن حنیف مسلمان تھے. تو آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر ٹالرنس لانے کی ضرورت ہے. اور اللہ کی رحمت سے اب جو نسل آ رہی ہے، اب جو جنریشن آ رہی ہے، اس یوتھ کے اندر بہت ٹینڈنسی ہے کہ یہ یوتھ اس فرقہ بندی کو دور کر دے گی، یہ یوتھ اس فرقہ بندی کو، اس کیٹیگرائزیشن کو ختم کرے گی انشاءاللہ، اگر اس یوتھ کو آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ تلک امت قد خلت. اللہ نے کیا کہا؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. آپ سے اور مجھ سے ہسٹوریکل فگرز نہیں پوچھے جائیں گے. تو مجھے اور آپ کو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان ہستیوں سے، ان پرسنالٹیز سے سبقت اللہ اپنے اوپر لانا سیکھو. اور جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آزمائش سے گزارتا ہے، اتنا آپ کا اور میرا سبقت اللہ گہرا ہو سکتا ہے، پکا ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے. جیسے ڈائر کو جب مضبوط رنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھی تیز فلیم کے اوپر ڈائی کرتا ہے، اونچی آنچ پر ڈائے کرتا ہے. اگر اللہ مجھے اور آپ کو نکھارنا چاہ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بندگی کے رنگ میں ڈھالنا چاہ رہا ہے، تو آزمائش آئے گی. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم آزمائش میں ثابت قدم رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر سبقت اللہ لانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. پارا نمبر دو. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. نادان لوگ ضرور کہیں گے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا آپ اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ میں، کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں. ہم نے بات کی تھی ابھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قبلہ تھا، بیت المقدس. مکہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپرچونیٹی تھی کہ آپ ایسے رخ پہ نماز پڑھیں کہ آپ کے سامنے حرم بھی ہو، کعبہ بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو، اور اس رخ کے اوپر سامنے بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی ہو. یعنی استقبال القبلتین اس کو کہتے ہیں، دونوں قبلوں کا استقبال ہو جانا، دونوں قبلوں کے سامنے آ جانا. یہ چیز مکہ میں تو پاسبل تھی. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنا پڑا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی مدینہ نہیں آئے تھے، آپ کو مکہ سے خاص انسیت تھی، خاص اٹیچمنٹ تھی، آپ کو مکہ خاص پسند تھا. لیکن کفار نے ماحول ایسا کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا. اور اللہ کے رسول جب مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو اللہ کے رسول جب مدینہ میں اب رک کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، تو اب معاملہ یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہوئے کعبہ آپ کی بیک پر آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت رنجیدہ کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کو کعبہ کے ساتھ خاص انسیت تھی، خاص اٹیچمنٹ تھی. تو اب یہ جو یہاں پر لوگ آئے یہودی، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر انہی کے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ تو ہم ہی میں سے ہیں، یہ کوئی الگ سے شریعت لے کر نہیں آئے، یہ تو وہی قوم ہے، یہ تو وہی عمل کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہم کرتے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پر اب آیات آ رہی ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا تو اس کے بعد اللہ نے پری ایمپٹ کیا یہودیوں کی بات کو، اس لیے اللہ نے کہا نادان لوگ ضرور کہیں گے. اللہ پری ایمپٹ کر رہا ہے سچویشن کو. انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جیسے آج دین کی بات جو ہم کرتے ہیں، اگر اس میں کنفیوژن ہونے لگے آپ کو، تو آپ فوراً ایک کام کیا کریں. آپ کو کہیں دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، اس کے بارے میں یہ رائے درست ہے یا یہ رائے درست ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں، آپ کثرت سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو حق کی طرف، جینوئن نالج کی طرف لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اب یہاں پر جو اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. اب یہ نعمت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو. اللہ کی شان یہ دیکھیں, مسلمانوں کو امت وسط ڈکلیئر کیا. وسط کہتے ہیں بیلنسڈ, بیلنسڈ کو بھی کہتے ہیں, درمیانی کو بھی کہتے ہیں, بہترین کو بھی کہتے ہیں وسطا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین درمیانی امت ڈکلیئر کیا. اور درمیانی امت کیوں ڈکلیئر کیا, ہم نے سورہ فاتحہ میں المغضوب اور الضالین کی ڈیفینیشن میں کل اس بات کو سمجھا تھا کہ مسلمانوں میں علم اور عمل کا بیلنسڈ ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے, عمل کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درمیانی امت قرار دیا تو سورہ بقرہ کی اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 143 ایگزیکٹ مڈل ہے. ٹوٹل آیات سورہ بقرہ کی 286 ہیں. 286 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اگر آپ کریں تو آپ کا آنسر 143 آتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جس آیت کے اندر مسلمانوں کو درمیانی امت قرار دیا اس آیت کو ایگزیکٹ مڈل میں رکھا. یہ قرآن کے معجزے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتے رہیں گے جب جب ہم اس قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان امت کی کورونیشن سیریمنی کر دی, اور جب یہ کہا کہ اب تم لوگوں کو امت وسط بنایا گیا ہے اور ان کا قبلہ تبدیل کیا گیا تو مسلمانوں کو ایک الگ شریعت پر ڈکلیئر کر دیا گیا. یعنی جب قبلہ تبدیل ہوا, ڈائریکشن تبدیل ہوئی, تو اب اس کا مطلب ہے کہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کو اپنی ڈائریکشن دے دی گئی, ان کو امت وسط بنا دیا گیا. اور جب امت وسط بنایا گیا, جب یہ بیج آف آنر ملا, جب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم, ہم نے بنایا ہے کس کو, کم, تم سب کو. آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ اپنے لیے اس چیز کو سمجھیں, اللہ نے مجھے امت وسط میں بنایا ہے. اب یہ رسول کی ذمہ داری جو تھی رسالت کی, یہ ان کے کندھوں سے اتر کر میرے کندھوں پر آ گئی ہے. یوں سمجھ لیں اسلام کو درست پریزنٹ کرنے کی, درست اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف میرے کندھوں پر ہے. جب میں اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کروں گی تو میں ضرور کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کروں گی, میں سٹرگل کروں گی. جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں ہاں سب مسلمانوں کے اوپر ہے, تب ہم بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذمہ داری دی. اور یاد رکھیں عربی زبان میں اگر آپ, یا قرآن کی زبان میں اگر آپ نعمت کو سمجھنا چاہیں تو نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. نعمت کا مطلب کریڈٹ مل جانا نہیں ہے, نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. اور اگر ہم اپنی ہر نعمت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو پھر ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کم سے کم کریں گے. میری اولاد میری ذمہ داری, میرا گھر میری ذمہ داری, میرا علم میری ذمہ داری, میرا انٹلیکٹ میری ذمہ داری, میری نالج میری ذمہ داری, میرا مسلمان امت میں پیدا ہونا میری ذمہ داری. اب مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت ہے. آپ سب یہاں آ کر بیٹھی ہیں, آپ سب اپنے پیچھے گھروں میں اپنی میٹس کو چھوڑ کر آئی ہیں. اگر آپ اپنی میٹ کو چار کام بتا کے آئیں اور آپ جب گھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ باہر مین گیٹ سے باہر پھر رہا ہے اور میٹ جو ہے مزے سے اندر سو رہی ہے, تو کیا میٹ کو آپ ڈانٹیں گی کہ نہیں ڈانٹیں گی؟ کیا میٹ آپ کو جواب دے ہے کہ نہیں ہے جواب دے؟ آپ اس کے ذمے لگا کے آئی تھیں. اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے یہ سارے کام کیے ہیں جن کو مجھے اور آپ کو نعمتوں کی شکل میں دے دیا گیا ہے. جب میں اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, پہنچیں گے روز محشر, تو اللہ میری اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. اللہ مجھ سے سوال کرے گا, میں نے تمہیں اولاد دی تھی, تم نے اس کو کیسا پالا؟ اللہ مجھ سے سوال کرے گا, میں نے تمہیں جوانی دی تھی, تم نے اس جوانی کو کن کاموں میں استعمال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہم جانتے ہیں جس میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم پانچ سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے روزے محشر ہل نہیں سکیں گے, جس میں ایک اس کی زندگی, اس کی جوانی, اس کا مال, اس کا وقت اور اس کی دیگر نعمتیں آ جاتی ہیں. کن چیزوں میں خرچ کیا؟ اللہ نے جو جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا, کہاں کھپایا, کہاں اپنی محنت لگائی, کہاں اپنا انٹلیکٹ لگایا, کہاں اپنی ذہانت کو استعمال کیا؟ یہ جو اللہ نے اتنا وقت دیا تھا اس کو کہاں استعمال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کثرت سے انسانوں کو دی گئی ہیں اور انسان کثرت سے اس کی ناشکری کرتے ہیں. اس میں ایک ہے صحت اور دوسرا ہے وقت. ہم میں سے زیادہ تر کے پاس تو الحمدللہ صحت ہے, یا اگر ہم اپنے بھی لائف سپین کو دیکھیں تو میجورٹی آف دا ٹائم تو ہمارے پاس اکثریت میں تو صحت ہی رہتی ہے, بیمار تو ہم کم پڑتے ہیں, زیادہ تر تو ہمارے پاس صحت رہتی ہے. اگر آپ اپنے رمضان کی روٹین کے علاوہ باقی 11 مہینوں کو دیکھیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہم فارغ زیادہ رہتے ہیں, مصروفیت تو کم ہی آتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دو نعمتوں کا سب سے زیادہ کثرت سے ناشکری کی جاتی ہے. تو ہم مسلمان اپنے امت وسط ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو آگے کیا کہا, کیوں ذمہ داری ڈالی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو. کیسے گواہ رہیں گے ہم لوگوں پر دنیا کے؟ جب ہم ان تک پیغام پہنچا دیں گے, اور پیغام پہنچایا زبان سے بھی جاتا ہے اور پیغام پہنچایا عمل سے بھی جاتا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا اور میرا جو جسم ہے 5 فٹ کا, یہ اسلام کی بولتی ہوئی شکل ہو. میرا کردار اسلام کی زبان بن جائے, میرے معاملات نبھانا اسلام کی ریفلیکشن بن جائے, لوگ میرے اس 5 فٹ کے جسم کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری, پھر آپ اور میں لوگوں پر گواہ بنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کورونیشن سیریمنی کی, اور جتنا بڑا انعام اتنی بڑی ذمہ داری. اپنے اپنے کندھوں پر ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا تھا, وہ اس لیے بنایا ہوا تھا کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مکہ میں تھے تو اس وقت جو یہود کے ایریا میں مسلمان ہو رہے تھے, جو مدینہ میں مسلمان ہو رہے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کس رخ پر نماز پڑھتے ہیں, کس رخ کو کس ڈائریکشن کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. اور جب مسلمان جن کو انسیت تھی, جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, جب یہ مدینہ آ گئے اور ان کو کعبے کی طرف بیک کرنی پڑتی تھی, تو ان کا امتحان بھی ہو گیا کہ کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. ایمان, یہاں پر تمام صحابہ کا کنسنسس ہے کہ اس آیت نمبر 143 میں یہ جو لیضیع ایمانکم کا الفاظ آئے ہیں, اس میں ایمان سے مراد نماز ہے. یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جو تم نے مدینہ میں آ کے کچھ عرصہ 16-17 مہینے اس رخ پر نمازیں پڑھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے تمہاری تو ساری نمازیں ضائع ہو گئیں, تمہارا قبلہ تو حرم تھا, کعبہ تھا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں, مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے. اور جو ذرا کم علم والے مسلمان ہوتے تھے, کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے تھے, جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کے دل میں یہ پریشانی ہو گئی کہ کہیں ہماری نمازیں واقعی ضائع تو نہیں ہو گئی جو ہم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کے رخ پر نماز پڑھی ہے. تو ان کی بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ تمہاری نماز کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو. اور ایک چیز اور, ایمان, جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے. ہم سب اپنے آس پاس اپنے رشتے داروں میں ایسے مسلمان دیکھتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم ان کو اس نماز پڑھنے کی ترغیب دیں, کم سے کم بولیں تو, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ کہیں تو. اس لیے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو تو اب یہ بات واضح کرنی ہی کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر یہ پروف دے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے. اللہ کی عبادت دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ بیت المقدس کے رخ پر نماز پڑھا کرتے تھے, اور بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ کے نارتھ میں تھا اور مکہ مدینہ کے ساؤتھ میں تھا, تو جب اللہ کے رسول کو مکہ کی طرف بیک کرنی پڑتی تھی تو آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول زبان سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے, کوئی کمپلینٹ نہیں کرتے تھے, بس نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اللہ کو اس لیے محبت تھی، اس کا اظہار یہاں بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، آگے ہم پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ جو ہے فرعون کو دربار میں مجھے بھیج رہے ہیں تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیں. پہلے انہوں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنی بات بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن ان کی اس کمپلینٹ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں تم یہ کام کر لو گے. یعنی ان کی اس وقت اس خواہش کو پورا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ جو حکم دے دیا تھا اس حکم کو ماننے کے لیے ان کو ترغیب دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی ابھی کمپلین کی بھی نہیں، صرف نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات قبول کر لی. یہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہے. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے. ان کی کتابوں میں تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجنا ہے جو آخری رسول ہوگا اور اس کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. یعنی ڈائریکشنز مختلف ہو گئیں. اب اگر یہود کو بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹانا ہے تو ان کو مسلمان ہونا ہوگا، اور اگر مسلمانوں کو اپنا رخ صرف اور صرف بیت المقدس کی طرف رکھنا ہے، کوئی اس میں منافق شامل تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا مدینہ آ کے، اس کے دل کی لائلٹیز یہودیوں کے ساتھ تھی، تو اس کا بھی امتحان ہو گیا کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا یا اب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. ایک بات یہ کہ یہ جو یہاں پر عربی میں اس آیت میں، آیت نمبر 146 میں یعرفونہ آیا ہے، یہ ہو کا پروناؤن جو ہے اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاتا ہے، یہ پروناؤن جو ہے اللہ کی طرف بھی جاتا ہے، اور یہ پروناؤن کعبہ کی طرف بھی جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف بھی جاتا ہے، کہ یہ اسے پہچانتے ہیں. اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے تھے، اللہ کی شریعت کو بھی پہچانتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس جینوئن شریعت موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور جس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول آئے گا اور بنو اسماعیل میں سے آئے گا، اور کعبہ کے بارے میں بھی یہ جانتے تھے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کا قبلہ، اس کی ڈائریکشن خانہ کعبہ ہوگی. جہاں تک اللہ کے رسول کو پہچاننے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کو کیسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. آپ اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی خوشبو سے پہچان لیتی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے بیٹی یا بیٹے کے قدموں سے پہچان لیتی ہیں. آپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، آپ سیڑھیاں چڑھنے کے انداز سے، اندر آنے کے انداز سے، دروازہ کھلنے کے انداز سے پہچان جاتی ہیں کہ کون سی بیٹی آئی ہے، کون سا بیٹا آیا ہے. بعض دفعہ تو آپ چابی رکھنے کے انداز سے پہچان جاتی ہیں، کس نے چابی پٹخ کے رکھی اور کس نے آرام سے میز پر رکھ دی چابی، تو آپ کو پتا چل جاتا ہے، آپ اپنی اولاد کو پہچان جاتے ہیں. اور مثال کے طور پر یہاں کسی کا چھوٹا بچہ ہو، اتنا چھوٹا بچہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، مثال کے طور پر کسی کا 8-10 مہینے کا بچہ ہو اور آپ یہاں بیٹھی ہو اور بچہ پیچھے جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی میڈ سنبھال رہی ہو، آپ کا بچہ روئے اور وہاں پہ اور بھی 4-5 بچے ہوں، کیا یہاں بیٹھی ہوئی ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز پہچان لیتی ہے؟ پہچان لیتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تشبیہ دی کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، پھر بھی انکار کرنے کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، یہ سٹرینج کنکلوژن کے اوپر تھے کہ مان گئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، دعویٰ نہیں کرتے تھے. مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. یعنی اب جس کے پاس عمل علم آ جائے اب وہ فوراً عمل کی طرف دوڑ پڑے. آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے، علم آئے تو اب تم شک کا شکار نہ ہونا. آج مجھے اور آپ کو علم کی اگر دولت مل رہی ہے تو کل مجھے اس کو عمل میں کنورٹ کرنا ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو مقصد اپنی زندگی کا اللہ کی رضا کو بنا لیں، مقصد اپنی زندگی کا اللہ کی دین پر عمل کرنا بنا لیں، مقصد اپنی زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بنا لیں۔ ہم اپنی زندگی میں معمولی معمولی مقصد بناتے ہیں۔ اگر مقصد بنانا ہے تو سکالر کہتے ہیں کہ اللہ کو مقصد بناؤ۔ کسی سکالر نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ کیا آپ کا مقصد ہو سکتا ہے جب آپ ہر کام کریں لیکن بیک آف دا مائنڈ آپ کے ذہن میں کیا ہو، لا مقصود الا اللہ، کوئی بھی کام کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، لا محبوب الا اللہ۔ اگر دنیا میں کسی سے محبت کریں تو اس لیے محبت کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی محبوب آپ کو نہ ہو، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی مطلوب نہ ہو۔ اصل مقصد صرف اور صرف میرا اور آپ کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضا کے ذریعے ہم اپنے دنیا کے معاملات کو نبھائیں، ہم اپنے حقوق نبھائیں، حقوق العباد نبھائیں اور ہم اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یعنی جہاں بھی آپ ہیں آپ کا قبلہ صرف اور صرف اللہ نے کعبہ ڈکلیئر کر دیا، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ نے کیا کہا، فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو شریعت دے دی ہے وہ تو الٹیمیٹ سسٹم ہے دنیا کی بہتری کا، اور آپ کی اور میرے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، آپ اور میں جو حامل قرآن ہے، آپ اور میں جو امت وسط کا ایک ممبر ہیں، آپ اور میں تو ہیرے پہننے والے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ کبھی آپ نے کسی ایسے ہیرے پہننے والے کو دیکھا ہے جو خود ہیرا پہنے اور سامنے جو کسی نے عام سا زرقون پہنا ہو اس کو دیکھ کے کہے کہ ہائے تمہارا زرقون کتنا اچھا ہے، میرا ہیرا تو بالکل بیکار سا ہے۔ ہیرا رکھنے والے شرمائیں اور شیشہ رکھنے والے اترائیں، ایسا حال ہم مسلمانوں کا آج ہو گیا ہے۔ جو کتاب آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے اس کے معجزات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، صالح علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، ہود علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پڑھنے والا ہے، جس کو پڑھ کر اس کے خزانے تلاش کیے جاتے ہیں، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی ہر آیت میں ایک معجزہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے اس کتاب کے لیے وقت نکالیں۔ تو اللہ نے کہا، تم ان سے مت ڈرو جو تمہارے لیے باتیں کرتے ہیں، جو تمہیں مختلف ٹائٹلز دیتے ہیں، تم مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاں کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ دیکھیں وہی آیت آ گئی، آیت نمبر 151، رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اب یتلو علیکم کے بعد، تلاوت کے بعد پہلے یہاں پر سیکوینس بدل گیا، یزکیکم آ گیا۔ پچھلی آیت میں یزکیکم بالکل آخر میں آیا تھا، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رسول تمہیں مورل ویلیوز بھی سکھاتے ہیں، شریعت بھی نافذ کرو، اپنے لاز کو بھی صحیح کرو، اپنے قانون کو صحیح کرو، اور اپنے مورل لاز بھی درست کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر تمہیں فائدہ پہنچائے جب تم قدم قدم پر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو گے۔ اللہ نے کہا، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کس کا دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کو فوراً یاد کر لوں؟ آپ کو کوئی انسان بہت پسند ہو، کوئی ایسی پرسنالٹی، جتنی یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، بچیوں کی پرسنالٹی فیوریٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی پلیئر، کوئی ایکٹر، اور کیا ہو سکتا ہے، کوئی اینکر، کوئی سنگر؟ سوچیں، آپ سے وہ بندہ کہے یا بندی کہے، اللہ نہ کرے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ نامحرم مردوں کو جو ہیں ایڈمائر کرنے والی ہوں اور ان کو لک اپ کرنے والی ہوں، لیکن سوچیں کہ کوئی آپ کی فیوریٹ ہستی ہے، آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی ہے، اور آپ کے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے یا کہتی ہے، جب تم مجھے یاد کرتی ہو میں بھی تمہیں یاد کرتی ہوں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر کسی پسندیدہ شخصیت کو ذہن میں رکھ کے ہم یہ سوچیں تو کیسے خوشی سے ہماری باچھیں کھل جائیں۔ اس وقت آپ کے اور میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اللہ نے کہا فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس وقت میں اور آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو یاد کرے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں، اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیرم من، جو کوئی مجھے کسی اسمبلی میں یاد کرتا ہے، کسی گیدرنگ میں یاد کرتا ہے، کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وذکرہ اللہ فی من عندہ، اور جو گیدرنگ، جو اسمبلی، جو محفل اللہ کی ہے وہ مقرب فرشتوں کی ہے۔ اللہ مقرب فرشتوں میں آپ کا اور میرا نام لے کر ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اور ہمارا دل کرے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں تاکہ اللہ مجھے ان ریٹرن یاد رکھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ پھر وہی آیت جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کس چیز کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو؟ اللہ نے ٹولز دے دیے آپ کو اور مجھے، زندگی گزارنے کے، آزمائشوں سے گزرنے کے، خوشیوں میں کنٹرول رہنے کے۔ صبر اور نماز، ان دونوں کا سہارا لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی طرف چلے جائیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں اور صبر آزما، سب سے زیادہ زندگی کا مرحلہ موت ہوتا ہے، موت کے مرحلے کو یہاں بیان کر دیا گیا کہ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ شہید تلوار سے بھی ہو سکتا ہے، شہید اللہ کی راہ میں بیان کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، شہید اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ایک عالم بھی ہو سکتا ہے، اور شہید اللہ کی راہ میں نکلا ہوا قاری بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تم مردہ نہ کہو۔ شہید کا درجہ احادیث کے اندر بہت زیادہ کثرت سے بیان کیا گیا ہے، اور شہادت کی موت کے لیے بہت بہت درجات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اس کے اندر، کہ جس نے شہادت کی تمنا نہیں کی ایک بھی مرتبہ، اس انسان میں منافقت ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ضرور شہادت کی موت کا انتظار کرنا چاہیے، یا اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ شہید کے لیے آتا ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں نہیں رکھتے، باقی عام انسان جو فزیکل ڈیتھ جن کی ہوتی ہے، ان کو عالم برزخ میں سٹے کرنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو جنت یا دوزخ جس ڈیسٹینیشن پر بھیجنا ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، عام انسان عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ شہید کا معاملہ کیا ہے؟ شہید کو عالم برزخ میں نہیں رکھا جاتا۔ احادیث کی مفہوم میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شہداء کو پرندوں کی شکل میں جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پرندے سارا دن، اب وہ دن کی کیا لینتھ ہے جنت کے دن کی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جو شہید ہیں وہ سارا دن جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے، جنت کی رات کیسی رات ہے واللہ عالم، اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم وہاں پہنچ سکیں، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے شینڈلیئر لٹک رہے ہیں، یعنی جنت الفردوس کی جو چھت ہے اس میں شینڈلیئر لٹک رہے ہیں، ان شینڈلیئرز میں جا کے سو جاتے ہیں۔ دل نہیں چاہ رہا شہید ہونے کا؟ جب آپ ایسی ایسی احادیث پڑھیں تب تو خواہش پیدا ہوتی ہے، تو ایک دفعہ ضرور تمنا اپنی زندگی میں رکھیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب جنت کے ساتھ ہی بتا دیا آزمائش کا وعدہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بالضرور یقیناً آپ میں سے جو لوگ تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ میں سے جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ جہاں پر قرآن میں نون کے اوپر تشدید آتی ہے، تشدید پتہ ہے نا آپ کو، یہ جو ڈبلیو کی شکل میں چھوٹا سا ایک سمبل ہوتا ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، جہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید آتی ہے اس کو آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 times. جیسے اگر آیا یہاں پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو جب آپ اس کی تلاوت کریں گی آپ کہیں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ 3 count کا یہاں پر غنہ کرتے ہیں، صحیح؟ اب اس غنہ کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان میں تاکید کا ایکسٹریم لیول ہے جب کسی فعل کے آخر میں یہ نون تشدید آ جائے، تاکید کا انتہائی درجہ، سٹریس کا لاسٹ لیول. یعنی کیا؟ اللہ کا یہاں پر اگر ہم عربی سے قریب قریب ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے اور البتہ ضرور، بل ضرور، یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ کا تو ایک دفعہ کہنا بھی کافی تھا، لیکن اتنی تاکید کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جو کلمہ پڑھے گا، اب اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اب اللہ اس کو آزمائے گا. تو اللہ نے جب جنت کی بات کی کہ جنت میں رہنے والے شہید ہوں گے، تو فوراً اللہ نے آگے جنت کے ساتھ آزمائش کا وعدہ بھی کر دیا کہ تمہیں ضرور خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مشکل پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو کیا کرو؟ ان کو کیا کہو؟ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. آزمائش کی بھٹی میں مومن جاتا ہے تو اس کا سبقت اللہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور مشکلات کا آنا، سکالرز کہتے ہیں، اس بات کو شو کرتا ہے کہ انسان نے، مسلمان نے اپنی جنت کی پیمنٹ دینا شروع کر دی ہے. آپ کہیں پر کسی چیز کی قسطیں دے رہی ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ، دوسری انسٹالمنٹ، مثال کے طور پر آپ نے 10 installments دینی ہے تو 5, 6, 7 کے بعد اس کا مطلب ہے کہ چیز اب آپ کی ہونے لگ گئی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے اوپر آزمائشیں آئیں اور وہ ہر آزمائش اس کو اللہ کے قریب کر دے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ بندہ اللہ کی جنت کی پیمنٹ ادا کرنا شروع ہو گیا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی پیمنٹ کر رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے. جنت کس کو ملے گی؟ وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ جنت دے گا، ان سے اللہ کے وعدے ہیں. ہم صبر کرتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں نا، گاڈ گیو می پیشنس بٹ سون، اللہ مجھے صبر دے دے میں جلدی سے. صبر ایسے نہیں آتا. ہم پہلے خوب واویلا مچا لیتے ہیں، خوب شور کر لیتے ہیں، خوب دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا بہن میں تو صبر کروں گی. پہلے پوری دل کی بھڑاس نکال لی، اچھی طرح کھل کر غیبت کر لی، کسی کے خلاف غلط باتیں استعمال کر لی، یا اپنے کسی دکھ کا خوب اظہار کر دیا، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا بھائی اب تو میں صبر کروں گی. صبر ایسے نہیں کیا جاتا. صبر ہے اپنے جذبات کو تھام لیا جائے، اپنی زبان کو روک لیا جائے. آپ کی اور میری زبان پر جو الفاظ آنے کے لیے مچل رہے ہیں ان کو آپ اور میں روک لیں، یہ ہے آپ کا اور میرا صبر. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. جیسے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ ہے، ایسے ہی آزمائشوں کا وعدہ بھی ہے. بس یہ یاد رکھیں. میرا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خاطر اپنی زندگی میں وقت لگائیں. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، تراوی پڑھی، دورہ قرآن میں بھی گئے، اور اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب تو ضرور میں بخشی بخشائی ہوں، ضرور اللہ میری عبادت قبول کرے گا، دعا نہیں بھی مانگتی تو کیا ہو گیا. دیکھنا اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، کیا ضرورت ہے مجھے دعائیں مانگ مانگ کر جو پریشان ہونے کی، حالت ویسے ہی سوکھ رہا ہے میرا. اللہ کو میرے دل کی خبر ہے نا، بس ٹھیک ہے. اللہ میاں آپ کو سب باتیں پتا ہے، مجھے کیا کیا چاہیے بس قبول کر لیں. مانگے، اللہ کو مانگنا پسند ہے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے جو اللہ سے نہیں مانگتا. اور مانگنا سیکھنا ہے تو کس سے سیکھتے ہیں؟ فقیر سے اور بچے سے. اگر آپ نے مانگنا سیکھنا ہے تو دعا کو مانگیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ. اگر آپ روزہ رکھ کے بدمزاج ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں صبر نہیں کیا. اگر ہمیں روزہ رکھ کے تھکن ہوتی ہے اور ہم دوسروں پر غصہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی میٹس کے اوپر اپنا جو ہے سارا غصہ اتارتے رہتے ہیں تو ہم نے صبر نہیں کیا. اللہ کے لیے تھکنا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے تھکے اور وہ تھکن اس کو لطف میں محسوس ہو. ہر تھکن پہ ہر قربانی پر اس کو یاد رہے اللہ میں آپ کی خاطر یہ قربانی دے رہی ہوں, مجھے صرف اور صرف آپ سے اس کا صلہ چاہیے, کسی دنیا کے انسان سے اس کا صلہ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے جنت میں پہنچا دے گا. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے, اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج اور عمرے کا ذکر کر دیا, اور حج اور عمرے کے ساتھ سعی کا ذکر کر کے ایک خاتون کی قربانیوں کا ذکر کر دیا, جو مجھے اور آپ کو یاد دلا دیں کہ اللہ نے ان کو بیابان صحرا کے اندر رکنے کا کہا تھا اور وہ اللہ کی بندی رک گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا بی بی ہاجرہ نے کہ آپ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بی بی ہاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر سر ہلا گئے, تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا. یہ ہے قربانی, یہ نہیں کہ پہلے شوہر کی جان سے لٹک گئے, آپ تو ہیں ہی ایسے, آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے, آپ تو بالکل احساس ہی نہیں کرتے, آپ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں, ہمارے پاس تو پوری گردان موجود ہوتی ہے شوہر کو سنانے کے لیے. کچھ نہیں, اللہ نے کہا ہے صبر, اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا, اور یقیناً اللہ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا. آخرت میں تو ان کے بلند درجے ہیں ہی, عالم برزخ میں تو ان کے بلند درجے انشاءاللہ ہوں گے ہی. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے. چاہے بڑے سے بڑا مرد بھی کیوں نہ ہو, وہ جا کے بی بی ہاجرہ کی سنت کو فالو کرتا ہے جب وہ صحیح کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں, درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگیں, ان کو میں معاف کر دوں گا. اور وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اہل علم کی ذمہ داری ہے بیان کر دینا, جو معلوم ہے اسے بیان کر دیں. علماء دین کا علم جو ہے وہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا, جو آپ کو علم آئے اس کو آگے پہنچا دیں اور ملاوٹ کے بغیر آگے پہنچا دیں. خواہش پسند ہم نے نہیں بننا کہ اپنی مرضی کی بات آگے پہنچائی. اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچا دو میری طرف سے چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ ملے. آیت کا مطلب عربی میں ایک سٹیٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو, ایک بات ہی کیوں نہ ہو, ایک سنت ہی کیوں نہ ہو, پہنچا دو اس کو آگے سے آگے. اللہ کی رحمت یاد رکھیں, اللہ کی رحمت علم کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اور قرآن کا علم ساتھ ساتھ رکھا ہے سورہ رحمان میں. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سورہ رحمان انشاءاللہ پڑھیں تو وہاں آیات آئیں گی الرحمن, اللہ الرحمن ہے. کون ہے الرحمن؟ علم القرآن, جس نے انسان کو قرآن سکھایا. تو اللہ کی رحمت اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. آپ اپنی زندگیوں میں اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی, ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ وہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. ڈرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کفر کا رویہ نہ اختیار کریں. اس کتاب کے قوانین کو سننے کے بعد ہم اس کی ناشکری نہ کریں, ہم عمل سے بہرہ بر نہ ہو جائیں کہ ہم بالکل ہی عمل سے خالی رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے یہاں پر تقریباً 5-6 اپنے نیچرل فینومیننس کو بیان کر دیا اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف غور کرنے کا کہہ دیا کہ جب اللہ نے اس عارضی کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا فائدہ مند بنایا ہے، تو اے انسان جب تم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں پہنچو گے تو وہ تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگی، کتنا تمہیں خوش کرنے والی ہوگی جب یہ عارضی دنیا اتنی پرفیکٹ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ عقل والوں کے لیے اللہ نے نشانی بتا دی کہ آسمانوں اور زمین کی ساخت میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، انا فی خلق السماوات والارض، ایک نشانی، واختلاف اللیل والنہار، دوسری نشانی، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، چوتھی نشانی، تیسری نشانی، وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، اگلی چوتھی نشانی، وتصریف الرياح، پانچویں نشانی، والسحاب المسخر بين السماء والارض، چھٹی نشانی۔ چھ نیچرل فینومینا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، زمین اور آسمان کی ساخت، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی سے جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ سائنس کے لیے آج یونیورسل کانسٹنٹ جو ہیں وہ بتا دیے گئے، سپیڈ آف لائٹ، گریویٹی، سب اللہ نے فکس کر کے رکھی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب ساعہ قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان سارے نیچرل فینومنا کو جو ایک ترتیب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر دے گا۔ اتنی پرفیکٹ کائنات کس نے بنائی؟ آپ سوچیں، زمین، ارتھ، پلانٹ ارتھ، جس کا ایکسس 23.5 ڈگری پر رکھا گیا، سائنس کہتی ہے کہ اگر اس کا اینگل ایک ڈگری بھی کم ہوتا، 23 کی بجائے یہ 22 ہوتا، تو جس طرح سے ہوا چلتی بھی ہمیں محسوس ہوتی، ہمیں محسوس نہ ہوتی۔ اللہ کی شان، اللہ نے کتنی پرفیکٹ آپ کی اور میرے لیے کائنات بنائی۔ اللہ نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کیسے فکس کر دیے، اللہ نے میگنیٹک جو فورس ہے اس کو فکس کر دیا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ آپ اور میں اس کائنات کو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کو ایکسپلور کریں، اور اللہ کی کتاب کو اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر نافذ کریں۔ شاعر نے کہا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آپ دیکھیں، جس اللہ نے اتنی پرفیکٹ کائنات بنائی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شریعت، جو کتاب اس نے انسانوں کو دی ہے کہ تم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے تو فائدہ ہوگا، اس میں فائدہ نہ ہو؟ ممکن ہے؟ کیسے قرآن آپ کو اور مجھے جھنجھوڑتا ہے ان آیات کے ذریعے کہ آپ نے اور میں نے یہ بات بار بار دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مکمل شریعت مجھے اور آپ کو دی ہے۔ جو اللہ کے سوا دوسروں کا اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کی ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے دوستی کرنے والا۔ یہ جو حب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، یہ ہوتا ہے ٹو وے لو۔ عربی زبان میں قرآن میں محبہ کا لفظ بھی آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ محبت کہتے ہیں ون وے لو کو عربی زبان میں، حب کہتے ہیں ٹو وے لو کو، یعنی آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ سے جواب میں محبت کرے گا۔ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب دنیا کی محبت کو ہم اللہ کی محبت کے تابع کر دیں گے تو یہ کمزوری ہماری نہیں بنے گی۔ ہم اپنی دنیا کی محبتوں میں انوالو رہتے ہیں، شوہر کی محبت، ماں باپ کی محبت، دوستوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور یہی محبتیں ہمیں رلاتی ہیں کہ نہیں رلاتی۔ دشمن کی دشمنی اتنا ہمیں نہیں پریشان کرتی جتنا اپنوں کی محبتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ اپنی ان ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ان رشتوں سے سکون دے گا، اللہ کیسے ان رشتوں سے آپ کی فرسٹریشن کو دور کر دے گا، اور آپ کو پھر لوگوں کی بے وفائی کے اوپر زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ان کو نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آج جن محبتوں کے پیچھے ہم بھاگ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں قیامت میں یہ محبتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی، اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گی۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے وہ غذا کھانے کو کہی جس سے اللہ نے روکا تھا اور پھر ایسا کرنے سے ان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، غلطی ہوئی تھی نا، اور غلطی کی سزا ان کو کیا ملی تھی کہ ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے تھے۔ آج اگر انسان حرام غذا کھائے گا تو یقیناً اس کا عمل معصیت کی طرف جائے گا، حرام غذا کا کچھ نہ کچھ افیکٹ انسان کے اوپر اس کے ہارمونز کے اوپر آتا ہے جب ہی اللہ تعالیٰ نے چند غذاؤں کو حرام کیا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائے ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میس مینٹیلٹی تو یہی رہی ہے، انسانوں کی اکثریت تو یہی رہی ہے اپنے باپ دادا کو فالو کرنے والی، اور انسانوں کی اکثریت نے دھوکہ کھایا جب انہوں نے اپنے باپ دادا کی شریعتوں کو فالو کیا اور رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ وہ ایک استاد نے کہا، ایک مرتبہ ایک استاد نے ایک بچے سے پوچھا کہ بتاؤ ایک فیلڈ میں 100 شیپس ہیں، ایک شیپ جو ہے وہ چلی گئی تو باقی کتنی رہ گئیں؟ بچہ کہتا ہے ایک بھی نہیں۔ ٹیچر کہتا ہے بیٹا یو ڈونٹ نو میتھس، بیٹا بچہ کیا کہتا ہے؟ یو ڈونٹ نو شیپس، جو ایک کرتی ہے وہی سب کرتی ہیں۔ ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہے، بھڑ چال، جو ایک کرتا ہے وہی ہم سب کرتے ہیں، تو ہمیں میجورٹی کو نہیں دیکھنا، ہمیں حق کو دیکھنا ہے، اور حق کو فالو کرنے کے لیے چاہے میں اکیلی ہوں میں فالو کروں گی حق کو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے یہ سوچ لے، چاہے میں اکیلی حق کو بیان کرنے کے لیے، حق پر عمل کرنے کے لیے موجود ہوں، میں اپنا حصہ اس کے اندر ضرور ڈالوں گی۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پر بتا دیا گیا میجورٹی کو نہیں دیکھو، حق کو دیکھو۔ عوام کل انعام کہا جاتا ہے عربی زبان میں، عوام جو ہوتے ہیں وہ تو مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں، کیٹلز کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے کہ یوزلی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو شریعت دی ہے اس شریعت کو مجھے اور آپ کو اپنے خاندانوں کا رواج بنانا ہے۔ اگر آج میرے خاندانوں کا نارم شریعت نہیں ہے تو مجھے اپنے خاندان میں شریعت کو نارم بنانا ہے، شریعت کے رسوم و رواج کو مجھے اور آپ کو اس میں قائم کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے آبا و اجداد کوئی کام ایسا کرتے تھے جس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ایسے بن سکتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کے ان کے اوپر بہت بڑے احسانات ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں کہاؤ؟ اس لیے کہ حلال غذا انسان کو جسمانی صحت تو دیتی ہی دیتی ہے، روحانی فائدہ بھی اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں حرام کی ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ مصلحت کے نام پر حق کو چھپانے والے, مصلحت کے نام پر حق پر کمپرومائز کرنے والے, ان کی بات ہے. کیا کرے گا اللہ ان کے ساتھ؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ آیت کا یہ حصہ پڑھ کر لرز جائے گا, کانپ جائے گا, اور جو اللہ سے انڈیفرنٹ ہوگا بال پیچھے کرے گا, چوئنگم چبائے گا اور کہے گا اتنی پیٹی چیزوں میں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آپ اور میں دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو ضرور اس کا دل کانپ جائے گا یہ بات سن کے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھے گا, نہ اس کے بات کرے گا, نہ اس کو پاک کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. فما اصبرهم على النار, astonishing sentence. کیسا یہ انسانوں کا صبر ہے, آگ کے اوپر صبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت اور گمراہی دونوں کی مارکیٹ سیٹ کر دی ہے, دونوں کی مارکیٹ لگا دی ہے. اب یو کین میک یور اون چوائس, آپ کی اور میری چوائس ہے کہ ہم کیا اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اب آگے نیکی کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177, اس کو اسکالرز آیت بر بھی کہتے ہیں. بر کہتے ہیں نیکی کو, آیت بر بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں نیکی کا کمپریہنسو کانسیپٹ آ گیا ہے. مورل لاز بھی ہیں اور لیگل لاز بھی ہیں اس کے اندر. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر غلامی کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ راست باز لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. شریعت کا یہاں پر کمبینیشن دے دیا گیا, اللہ کے قانون, اللہ کے لاز, لیگل لاز اور مورل لاز, دونوں کا کانسیپٹ دے دیا گیا. صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم صرف فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں, صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم صرف علم حاصل کرتے رہیں, سوشل ورک کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں ایسپیکٹس الگ الگ ہو گئے ہیں. سوشل ورک کرنے والوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے, اور دین کے علم کرنے والوں کے پڑھانے والوں کے پاس سوشل ورک کرنے کا وقت نہیں ہے. ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام پورا کانسیپٹ دیتا ہے. پہلے اسلام نے ایمانیات کی بات کر دی, ایمان باللہ کی بات آ گئی, اللہ پر ایمان, ایمان بالغیب کی بات آ گئی جس میں فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان آ جاتا ہے, ایمان بالرسل کی بات آ گئی رسولوں پر ایمان, ایمان بالآخرہ کی بات آ گئی آخرت پر ایمان. اور اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کیا کرو, یہ سب ماننے کے بعد, یہ سارے ایمان کو سٹرونگ کرنے کے بعد اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر خرچ کرو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کافی حد تک دوسرے لوگوں کو تو بہت سی چیزیں دے دیتے ہیں, لیکن اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو اس طرح نہیں دے پاتے جس طرح ہمیں دینا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال دیتا ہے. جو چیز آپ کو واقعتاً پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے کر دیکھیں, آپ کو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت محسوس ہوگی. اور اپنی زندگی میں یہ دونوں ایسپیکٹس برابر برابر رکھیں, دین کا علم حاصل کریں, عمل کریں اور سوشل ورک کریں. اور سوشل ورک کرنے والوں کو اس وقت دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اس طرح کا معاشرہ سنکرنائزڈ ہو کر سامنے آئے گا تو یقیناً شریعت قائم ہوتی بھی نظر آئے گی. یہ ہے نیکی کا کمپریہنسو تصور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے, غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے, عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے, یعنی بلڈ منی دیا جا سکتا ہے, اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بلڈ منی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس کے اندر بلڈ منی خون بہا کا جو تھا اضافہ کر دیا گیا. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی. ایک کو سزا ملے گی تو باقی 100 جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. موت کی سزا کا ذکر کر دیا گیا, اور یہاں یہ بات اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں, انسان دوستی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے لیکن انسان پرستی نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے ہی ملک میں, باہر دنیا تو جو بولتی ہی بولتی ہے, ہمارے ہی ملک میں ہماری ہی این جی او چلانے والی بہت سی خواتین آپ کو سنتی بھی نظر آئیں گی, کہتی بھی نظر آئیں گی کہ یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے, یہ جو اسلام میں سزا ہے کہ جان کے بدلے جان, یہ بہت کروئل سزا ہے, یہ انسان پرستی ہے. انسان کس نے بنایا, ہم نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ اللہ نے انسان بنائے. وہ اللہ جو اس انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, کیا وہ اللہ جو ہے اس انسان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ اس انسان کے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ سزا رکھی گئی ہے. تو مجھے اور آپ کو سزاؤں کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ اور میں سزاؤں کے ساتھ جو ہیں وہ بلیم گیم شروع کر دیں, اسلام پر فنگر پوائنٹنگ شروع کر دیں. اللہ نے کہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو, اب یہاں سے وصیت کا حکم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, انہیریٹنس کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو, تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر, حقاً علی المتقین. متقیوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے, مال ہوتا ہے؟ کیا دین والے پیسے والے ہوتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو دین والا ہے, آپ مسجد کے مولوی صاحب کو گاڑی میں آتے ہوئے دیکھیں, کہیں دیکھو کتنی بڑی گاڑی میں آ رہے ہیں. کیوں مسجد کے مولوی صاحب گاڑی میں نہیں آ سکتے؟ اللہ کرے کہ ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے والد, ہمارے شوہر مسجدوں میں جا کر, اور ہماری مسجدوں کے بھی دل اتنے بڑے ہوں کہ ایسے نیک لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے دیں. کانسیپٹ کیا ہے مسجد کا؟ ہر نیک انسان, ہر بالغ انسان جس کے پاس علم ہے وہ مسجد میں جا کر اللہ کی بات کر سکے. تو مجھے اور آپ کو اگر کسی اللہ کی بات کرنے والے کے پاس پیسہ نظر آئے تو مجھے اور آپ کو اس کو سکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا, کیا تنخواہ ہوگی ان کی, کیسے کرتے ہوں گے یہ, کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا. ہم نے اپنے کانسیپٹس بالکل درست کرنے ہیں اس رمضان انشاءاللہ. متقی کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون تھے؟ صحابی تھے, اشرا مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے. کیا پیسے والے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف بہترین صحابی, کیا وہ پیسے والے تھے؟ بالکل تھے. پیسہ اپنی ذات سے برا نہیں ہے, مال اپنی ذات سے برا نہیں ہے. مال کا استعمال بتائے گا کہ آپ نے اور میں نے اس کو اپنے لیے نعمت بنایا ہے یا میں نے اور آپ نے اس کو اپنے لیے لعنت بنایا ہے. اس کی مجھے اور آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے ناد انستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عرب معاشرے میں قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ سارا مال لے لیا کرتا تھا. اس حکم کی, ان کے معاشرے کی اس رسم کی اصلاح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ حساس معاملات ہیں, جو وراثت کے معاملات ہیں, اور یہ وراثت کے معاملات صرف تقویٰ رکھنے کے ساتھ ہی انسان اس طرح پورے کر سکتا ہے جس طرح کی شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کی اہمیت کو بتا دیا گیا, اور وراثت کے مال کے اوپر بالکل انصاف کے ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, اس کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں. آگے بھی ابھی وراثت کا اور ذکر آئے گا, پھر وہاں پر اس چیز کو دیکھ لیں گے. اور جب اللہ نے کہا کہ وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے, تو تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بھی اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, اچانک سے ایک بات آ جاتی ہے. حالانکہ اگر وقت ملے اور کبھی آپ کو موقع ملے تو قرآن کو کور ٹو کور کسی استاد سے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کا بندہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے ایک آیت اگلی آیت سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہے. پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تقویٰ کے ساتھ ہی تم انہیریٹنس کا معاملہ, وصیت کا معاملہ سنوار سکتے ہو. اب آگے بتا دیا کہ تقویٰ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, کیوں فرض کیے گئے تھے, کیوں تم پر روزے رکھے گئے تھے, کیا اینڈ پروڈکٹ ہوگا روزوں کا؟ تقویٰ. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت ان جنرل جو ہے روزوں کے متعلق ہے, یہ ابھی رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے, بلکہ ہر روزہ آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں. یعنی آپ جب بھی کسی مہینے میں کوئی روزہ رکھیں گی, چاہے وہ ہر مہینے کے تین ایام بیت کے روزے ہوں, 13, 14, 15 کے, چاہے وہ شعبان کے روزے ہوں, چاہے وہ آپ کا کوئی نفلی روزہ ہو ذی الحج کا یا محرم کا, یہ سب روزہ آپ جب بھی رکھیں گی آپ کو نتیجے میں انشاءاللہ تقویٰ مل سکتا ہے. لعلکم تتقون, شاید کہ تمہیں اس سے تقویٰ نصیب ہو جائے. پھر اللہ نے آگے کہا ایام معدودات, یہ چند گنتی کے دن ہیں, گنے چنے مقرر دنوں کے روزے ہیں. ایام معدودات, معدودات عربی زبان میں جمع و قلہ ہے, قلہ قلت سے ہے, اور یہ 10 سے کم کی تعداد کے لیے آتا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے, یہ ان روزوں کی بات ہے جو روزے مسلمان وہی روزے رکھا کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزے ہوا کرتے تھے. یہ گنتی کے چند دن ہیں, اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے, اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر وہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں. جو پہلے روزے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں, ان روزوں کے متعلق دو آپشنز ہوتے تھے. اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا, ایک آپشن یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں, ہیں آپ صحت مند, ٹھیک ہے, ایک آپشن یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں. دوسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ گو کہ آپ صحت مند ہیں لیکن آپ نہیں رکھنا چاہ رہی, آپ فدیہ دے دیں. یہ پہلے روزوں کا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. اور ایک روزے کا فدیہ کیا تھا؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, جس کو بعد میں ڈیفائن کیا گیا اسکالرز نے کہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا, یعنی آپ اس کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں تو آپ کے روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے. یہ جو آیات یہاں پر 183 سے آئی ہیں 187 تک, روزے کے متعلق قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں, جتنا روزوں کا فقہ ہے, جتنی روزوں کی اسپرٹ ہے, جتنا روزوں کا مقصد ہے, وہ اس رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے. باقی پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی روزوں کا ذکر نہیں ملتا, بمخالف جیسے نماز کا ذکر آپ کو بہت سکیٹرڈ قرآن میں ملتا ہے. کہیں پر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے, کہیں پر نماز قصر کرنے کا ذکر ہے, بار بار نماز کے اوقات کا کہیں مختلف جگہوں پر بیان ہے, کہیں پر نماز کے قائم کرنے کی بات ہے, زکوٰۃ کا ذکر سکیٹرڈ ہے, حج کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ آتا ہے, روزوں کا ذکر صرف ایک مرتبہ سورہ بقرہ کے اس مقام پر آتا ہے. اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے, لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. ابھی جو آگے آیت آ رہی ہے آیت نمبر 185, یہاں سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات کی گئی. شہر رمضان الذی, رمضان وہ مہینہ ہے, الذی انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جب مسلمانوں کے اوپر 30 دن کے فرض کر دیے تو ایک طرح سے مسلمانوں کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا. آپ دیکھ رہی ہیں پہلے قبلہ علیحدہ کیا گیا تھا اور اب یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے اوپر قرآن نازل کیا گیا. یہاں یہ نہیں کہا گیا شہر رمضان الذی کتب علیکم الصیام, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ آیا یہاں پہ؟ یہ تو نہیں آیا. یہاں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے بار بار بات کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں، رمضان کے مہینے میں میکسیمم وقت قرآن کے ساتھ گزاریں۔ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کا ذکر کیا گیا اور آگے قرآن ہی کے مختلف نیوٹریشنل فیکٹس بیان کر دیے گئے۔ جیسے میرے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، میرا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ڈیکمپوز ہو جائے گا، اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے۔ میرے جسم کا دوسرا اسٹرانگ ایلیمنٹ میرا اسپرچل بینگ ہے، روحانی وجود ہے، روح آسمانوں سے آئی ہے، روح اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اس کا خوراک، اس کا فوڈ یہ بھی آسمانوں سے آئے گا، اور اللہ نے اس نور کا جو خوراک بھیجا ہے، اس روح کا جو خوراک بھیجی ہے، وہ قرآن کی شکل میں بھیجی ہے۔ اور جس طرح ہماری جسمانی خوراک کے نیوٹریشنل ویلیوز ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی آگے نیوٹریشنل ویلیوز بیان کی گئیں۔ کیا ہے قرآن؟ ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کے مسئلے کا حل نکلوا دیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی ہدایت، میری ہدایت اس کے اندر ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیا پہنوں کیا نہ پہنوں، کہاں اپنی اولاد کی شادی کروں کہاں اپنی اولاد کی شادی نہ کروں، کہاں ان کو یونیورسٹی میں بھیجوں کہاں ان کو یونیورسٹی میں نہ بھیجوں، کہاں گھر بناؤں کہاں گھر نہ بناؤں، کس کو کس بات کا جواب دوں، کس کی کس بات پر صبر کر لوں۔ ہدل للناس یہ اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے۔ قرآن آپ کا اور میرا تھراپسٹ ہے، قرآن آپ کا اور میرا کاؤنسلر ہے، قرآن مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ کہاں ہم نے کس وقت کتنا عمل کرنا ہے۔ یہ واضح تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اور کیا ہے؟ وبینات من الہدا والفرقان، دو اور اس کے نیوٹریشنل فیکٹس بتا دیے گئے کہ واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی اب یہ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ 30 روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے تاکہ مسلمانوں کی ٹریننگ ہو جائے اور وہ تقویٰ حاصل کر لیں، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ حالانکہ دیکھنے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ آپشنز پہلے دو تھے، اب ایک آپشن رہ گیا۔ اگر آپ کا روزہ چھوٹے گا تو آپ کو روزے کی قضا کرنی ہے۔ صرف ایکسیپشنل کیسز حدیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹرمینلی ایل ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کو صحت نہیں ملے گی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کیس میں وہ فدیہ دے گا۔ ورنہ اگر کسی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت پریگننٹ ہے اور اس کی ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ایک تو آج کل کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ آپ میں سے جتنی یہاں پر 15 سال پرانی مائیں بیٹھی ہیں جن کی پریگنینسی 15 سال پہلے ہوئی تھی، 90% آپ میں سے کہیں گی جن کی نارمل پریگنینسی تھی کہ آپ نے پریگنینسی میں روزے رکھے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رکھے ہیں نا پریگنینسی میں روزے۔ آج کل ڈاکٹرز جس بچی کو پریگنینٹ دیکھتی ہیں اس کو منع کر دیتی ہیں کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گی، آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے، جو 30 دن رمضان کے ہم روزے رکھ لیتے ہیں، مہینے کے 3 روزے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور قضا روزے 30 پورے کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اگر کوئی بچی اپنی صحت کو دیکھتی ہے کہ اس کی پریگنینسی نارمل ہے، اسے کوئی فزیکلی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ہیلتھ ایشو نہیں ہے، تو وہ آرام سے اللہ کا نام لے کر روزہ رکھ سکتی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، اگر وہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے پریگنینسی میں، تو اس کو فدیہ نہیں دینا، اس کو نیت یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی میری صحت دوبارہ سے اچھی ہوگی تو اب میں اپنے روزوں کی قضا پوری کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہنے کو، وہ کہتے ہیں اسکالرز، کہ اللہ نے 2 آپشنز میں سے 1 آپشن چھوڑ دیا صرف، کہ قضا پوری کرنی ہے، اور یہ کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہ کیسی اللہ نے اب کی دفعہ آسانی کی؟ اللہ نے آپ کا اور میرا ٹریننگ پیریڈ بڑھا دیا ہے۔ ایک جگہ آپ کی قرآن کی کلاس ہو صرف 2 دن کی، اور ایک جگہ آپ کی قرآن کی کلاس ہو 27 دن کی، کہاں آپ زیادہ فائدہ اٹھائیں گی؟ زیادہ دنوں میں یا کم دنوں میں؟ زیادہ دنوں میں آپ زیادہ مستفید ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ ٹریننگ سیشن جو دے دیا 30 دنوں کا، اس میں آپ اور میں میکسیمم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے آسانی۔ دوسرا، جتنی برکتیں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، جتنی آسانی سے ہم 30 روزے رمضان کے مہینے میں رکھ لیتے ہیں، اتنا سال کے باقی کسی بھی مہینے میں ہم 2 سے 3 روزے بھی نہیں رکھ پاتے، مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس کے لیے کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات کر دی کہ اللہ نے کہا شکر ادا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب روح کو غذا مل جائے، جب روح کو قرآن مل جائے تو کیا کرو؟ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے بہت اجر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کا بندہ جب روزہ رکھتا ہے اللہ نے خاص انعام آپ کی اور میرے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے روزے دار کے لیے دو پلیجرز ہیں، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو پلیجرز ہیں، دو فرحتیں ہیں۔ ایک کون سا ہے؟ فَرْحَتٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، ایک اس کا پلیجر ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ آپ نے جو کل کی گرمی کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پیا ہوگا، آپ کا ہاتھ نہیں رکا ہوگا، اور جو دل سے شکر نکلا ہوگا، تھا ایسا کہ نہیں؟ بالکل ایسا تھا۔ آئی ایم شیور کل گرمی بھی زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے اور اپنی رحمت کے بادل اور بارش لے کر آئے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ آپ اور میں وہ لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشنز کے اندر بیٹھتے اور سوتے اور اٹھتے ہیں، کبھی ان لوگوں کا سوچیں جن کے گھروں میں پنکھے چلتے ہیں اور جن کے گھروں میں بجلی بھی خوب جاتی ہے، وہاں پر آزمائش کے اوپر آزمائش ہے، اور بجلی جاتی ہے تو یو پی ایس نام کی چیز بھی نہیں ہوتی ان کے گھروں میں، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں۔ شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ہم شکر گزار رہیں گے، ہم کانٹینٹ رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو پلیجرز ہیں، فرحتن عند فطرہ، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وَفَرْحَتٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسرا اس کا پلیجر اس کو تب ملے گا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ ہم سب کو باب الریان سے، جو جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہم سب کو باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت آ رہی ہے، یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک آیت پر دل نہیں کر رہا آگے بڑھنے کا، لیکن میری گھڑی اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ لیکن اگر آپ عربی پڑھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، تو یہاں یہ نہیں آیا درمیان میں فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب، تو ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، نہیں۔ اللہ نے کہا فا آ گیا، فإني قريب، جس وقت میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ نے یہاں پر مسلم کی بات نہیں کی، مومن کی بات نہیں کی، سابقون الاولون کی بات نہیں کی، عبادی، اللہ کا کوئی بھی بندہ، کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی غیر مسلم ہو، کتنا بھی شرک میں پڑا ہو، ایک دفعہ اللہ کو پکارے گا اللہ کو اپنے سے قریب پائے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کیا اللہ نے کہا؟ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو ادعی کہہ رہے ہیں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ اپنے لیے زیادہ تر قرآن میں رائل وی استعمال کرتے ہیں، خلقنا، جعلنا، دربنا، اللہ تعالیٰ اس طرح استعمال کرتے ہیں رائل وی، لیکن قرآن میں اللہ نے بہت کم مقامات پر اپنے لیے فرسٹ پرسن استعمال کیا ہے۔ یہ اجیبو بھی انا کا فعل آ گیا، میں جواب دیتا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ انتہائی محبت میں یا انتہائی غضب میں، ان دو صورتحال میں اپنے لیے یہ انا کا فرسٹ پرسن استعمال کرتا ہے، یا متکلم استعمال کرتا ہے فرسٹ پرسن کی۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، آپ دیکھیں دعا الداعی نہیں آیا، دعا تو نہیں آیا، دعوت آیا۔ دعوت کہتے ہیں ایک مرتبہ پکارنے کو، ایک دفعہ بھی اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، ایک مرتبہ بھی۔ اگر دعا آتا تو دعا کا مطلب ہوتا ہے بار بار پکارنا عربی زبان میں، دعوت آتا ہے ایک دفعہ بلانے کے لیے۔ آپ کسی کو دعوت دیتی ہیں تو کیا آپ اس کی جان سے لٹک جاتی ہیں 6 مہینے تک؟ देखो 6 महीने के बाद तुमने मेरे घर आना है, 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 ऐसे करते हैं हम। एक दफा दावत देते हैं भाई तुमने परसों खाने पर आना है, और हम आ जाते हैं आने वाले जो होते हैं। तो दावत एक मरतबा पुकारना, अल्लाह का बंदा जब अल्लाह को एक मरतबा पुकारता है अल्लाह जवाब देता है। आगे अल्लाह ने क्या कहा, फल यस्तजीबू ली, तो उनको भी तो चाहिए कि मुझे जवाब दें, उनको भी तो चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें, वलयूमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, शायद कि वो राह रास्त पा लें। अगर मैंने अल्लाह से अपनी बात मनवानी है, अपनी दुआ मनवानी है, तो अपनी दोस्ती का हक तो अदा करें, जवाब तो दें। अरबी जुबान की इतनी ज्यादा यहाँ खूबसूरती है, यस्तजीबू यहाँ पर जो आया है ये ऐसा फेल है जिसमें ग्रेजुअली के मीनिंग्स आते हैं, ग्रेजुअली के। एक काम होता है अरबी जुबान में, एक फेल आता है कोई काम फौरन हो जाना, यस्तजीबू के अंदर ग्रेजुअली के मीनिंग्स आते हैं। अल्लाह चाहता है अपने अपने बंदे से कि मेरा बंदा पलट पलट कर मेरी तरफ आए, ग्रेजुअली मेरी तरफ आए, दौड़ कर नहीं आ सकता, क्रॉल कर आ जाए, आए तो मेरी तरफ। इनको चाहिए कि मुझे भी तो रिस्पॉन्स करें। तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनके लिए लिबास हो, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। एक एक आयत देखें कितनी अहम आ रही है कि जो आपसे और मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड है। शौहर बीवी के ताल्लुक को अल्लाह ताला ने एक जुमले में बयान कर दिया, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के राज शेयर करते हैं, एक दूसरे के सीक्रेट संभाल कर रखते हैं। आप देखें कपड़ा जितना पुराना होता है, आजकल के मौसम में खासतौर पे, जितना पुराना कपड़ा होता है उतना आरामदेह होता है, तो बीवी जितनी पुरानी होती है उतनी आरामदेह होती है, वाइस वर्सा। अब यहाँ कोई शौहर तो बैठा नहीं कि मैं सबको कहूँ कि जितनी पुरानी आपकी बीवी होगी उतनी कम्फर्टेबल होगी। आपसे मैं क्या कहूंगी, जितना पुराना शौहर होगा उतना कम्फर्टेबल होगा। आप क्या हैं, हमें तो कुछ और ही लगता है। समझने की बात है, आपको और मुझे अपने अपने जौज का लिबास बनना है। जितना आपका और उनका रिश्ता पुराना होगा उतनी आपस में कंफर्ट लेवल बढ़ जाना चाहिए। लिबास क्या करता है, लिबास आपकी और मेरी मौसम के मुकाबले में जिस्म की हिफाजत करता है। तो जौज कौन हो, मियां बीवी कौन हो, एक दूसरे की हिफाजत करने वाले। फिर लिबास आपकी और मेरे ऐब छुपाता है कि नहीं छुपाता, तो शौहर और बीवी को क्या एक दूसरे के ऐप छुपाने चाहिए, या अम्मी से डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा बहन से डिस्कस कर सकते हैं, नहीं किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। लिबास आप इमेजिन करें कि आप किसी महफिल में गई अपनी दोस्तों की और आपका लिबास बोल रहा है ऊंचा ऊंचा, तुमको पता है इतना मोटा इसका पेट है, ये तो खुली शर्ट में नजर नहीं आ रहा, कैसा लगेगा आपको, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो लिबास ऐप छुपाने वाला होता है। बीवियां अपने शौहरों के ऐप छुपाएं, क्योंकि यहां कोई शौहर नहीं बैठा तो हम इस वक्त शौहरों की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान मर्दों को बेहतरीन नमूना अपने सामने रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे तमाम मुसलमान मर्द अपने लिए नमूना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए। एक दूसरे के ऐप छुपाने वाले होते हैं। इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन के लिए आता है, वो कहते थे कि मैं पसंद करता हूँ कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए जीनत इख्तियार करूं। अपने शौहरों को जाके जरा प्यार से बता दीजिएगा कि सिर्फ मुझे ही आपके लिए सिंगार नहीं करना होता, आप भी जेल लगाकर मेरे सामने आ सकते हैं, कह सकते हैं, या आप भी स्पाइक्स बनाकर आ सकते हैं, अगर ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं है तो आप कह सकती हैं उनसे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसको हासिल करो। बनी इसराइल जो रोजा रखा करते थे अपनी शरीयत में, उनका रोजा रात में भी एक्सटेंड होता था, तो जब मुसलमान जो थे उनकी जितनी देर उनकी शरीयत को फॉलो करते रहे, कुछ मुसलमानों से ये कमी ये खता हो जाती थी कि वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम कर बैठते थे। तो अल्लाह ताला ने उस चीज के ऊपर अहकाम दिए कि अब जो रोजा आया है वो रोजा दिन दिन का है और रातों में तुम अपनी बीवियों के साथ अपना सेक्शुअल रिलेशनशिप जो है वो कायम कर सकते हो। अब देखें रमजान के महीने में ये आयत क्यों आई, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, इसका मतलब क्या है, सब बीवियां गौर से सुन लें। आपको अपने शौहर की डाइट का ख्याल रखना है, उनको ऐसी सैरी खिलाएं जिससे उनको जो उनको अच्छी भी लगती है, जिससे उनकी तबीयत भी हल्की फुल्की रहे और जिससे वो इबादत भी कर सके। उनको ऐसी इफ्तारी बनाकर खिलाएं, मोहब्बत में उनको ऐसा कुछ मत खिला दें जिससे उनका ब्लड प्रेशर या तो लो हो जाए या हाई हो जाए, और उसके बाद उसका निशाना कौन बनेगा? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो बीवियां जो हैं वो अपने शौहरों का ख्याल रखें, रमजान में मिलजुल कर इबादत में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे से आगे लेकर चलें। इस तरह से भी बीवियां अपने शौहरों के लिए लिबास बन सकती हैं और शौहर बीवी के लिए। आखिर हम सबको हमारे शौहरों ने गाड़ियां दी हैं तो हम यहां आए हैं, कोऑपरेट किया है ना। अब जब आप उनके लिए अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से इफ्तारी बनाएंगी तो आप भी कोऑपरेट करेंगी। तो इस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस रमजान के महीने में एक दूसरे को नेकियों के ऊपर हिम्मत दिलाएं। नीज रातों को खाओ पियो यहां तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सुपेदह सुबह की धारी नुमाया नजर आ जाए, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में मुतअक्किफ हो यानी एतकाफ में हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो, ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है, तवक्को है कि वह गलत रवैये से बचेंगे। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल ना जाए तरीके से खाओ, और ना हाकिमों के आगे उनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कसदन जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। यहां पर इशारा रिश्वत की तरफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज आते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों आग में होंगे। और हमारे माशरे के अंदर रिश्वत आम है, अपने आप को मैक्सिमम रिश्वत से बचाने की कोशिश करें, अपने बेटों के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, और वक्तन फवक्तन अपने शौहरों के साथ इस बात को डिस्कस किया करें कि मैक्सिमम अपने काम को जायज तरीके से कराने की कोशिश करें। हम क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हम मेहनत करना पसंद नहीं करते, हम लाइन में खड़े होना पसंद नहीं करते, और हम चीजों को सिस्टम का हिस्सा समझते हैं जो कि हालांकि रिश्वत की ही रिफाइंड शक्लें हैं जो हमारे सामने हमारे माशरे में आ गई हैं। हमें हिम्मत करके इन चीजों को अपने माशरे से दूर करना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तारीखों के तायुन की और हज की अलामतें हैं। नीज इनसे कहो ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराजगी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। मुशरिकीन मक्का जो थे वो तवाफ के बाद और हज करने के बाद जो थे, ये उनकी रस्म थी कि अगर वो दरमियान में अपने घर में आया करते थे तो वो दरवाजों के से नहीं बल्कि खिड़कियों से आया करते थे। उनकी इस रस्म को यहां पर तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और तुम अल्लाह की राह में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा इनसे मुकाबला पेश आए, और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है लेकिन वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से ज्यादा बुरा है। फितना क्या है? अगर हम आसान अल्फाज में समझें कि माहौल ऐसा हो जाए जहां पर गुनाह करना एक्सपेक्टेड हो और फिर एक्सेप्टेड हो जाए, जहां गुनाह करना जो है वो काबिले कबूल हो जाए, ऐसा माहौल जहां पर गुनाह काबिले कबूल हो जाए वो फितने वाला माहौल है। जहां नेकी करना मुश्किल हो जाए, वो माशरा, वो माहौल जिसके अंदर गुनाह करना जो है वो इलीट होने की निशानी समझा जाए, गुनाहगार होना कूल होने की निशानी समझा जाए। आज आप में से जितनी भी यंग बच्चियां बैठी हैं, आप में से कोई भी जाके अपने फ्रेंड्स में स्कूल में कहती है मैं सिनेमा नहीं जाती क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं है, तो वो सब आपको कहेंगी वाओ यू आर सो कूल। ये कहेंगी फंडो। तो माहौल में फितना है, इसलिए आज नेकी करने वाले को कूल नहीं समझा जाता, नेकी करने वाले को इलीट नहीं समझा जाता, गुनाह करने वाले को समझा जाता है। और फितना उस माहौल में होता है जिस माहौल में नेकी करना डिसडेनफुल एटीट्यूड बन जाता है और नाक चढ़ाकर नेकी करने वालों को देखा जाता है। तो हमें ये चीजें अपने माशरे से दूर करने के लिए आज से अपना अमल बदलने की जरूरत है, ताकि अल्लाह ताला के इस फरमान को हम समझें कि जो अल्लाह ने कहा कि कत्ल से ज्यादा शदीद फितना है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चुके तो तुम भी बेतुकल्लुफ उन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सजा है, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तुम इनसे लड़ते रहो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पर दस्त दरवाजी रवा नहीं। अल्लाह ताला ने यहां रूल बता दिया کہ اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کوئی لڑنے کی بات نہیں کرتا. اسلام لڑنے کی بات کرتا ہے جب پیغام دیا جائے اور پیغام پر عمل نہ کیا جائے. سو یو کین ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. جنگ کی جا سکتی ہے امن قائم کرنے کے لیے, یہ اسلام کا مقصد ہے. اور جنگ قائم کی جا سکتی ہے فتنہ ختم کرنے کے لیے, یہ اسلام کا مقصد ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر آیات کو ہم کوٹ کریں گے تو یقیناً ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے. اللہ نے پہلے فتنے کی بات کی اور اس کے بعد بتایا کہ جس ماحول میں فتنہ ہو, جہاں نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہو, جہاں حق پہنچانے والے حق پہنچا رہے ہوں لیکن حق ماننے والے حق ماننے کو تیار نہ ہوں, تو وہاں پر اللہ نے اس کام کی اجازت دی ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تقوی رمضان میں جو حاصل کیا ہے اب آپ نے اور میں نے اس کو زندگی میں نافذ کرنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. خلوص کے ساتھ خرچ کرو, جوش کے ساتھ خرچ کرو, خوشی کے ساتھ خرچ کرو, شوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو تو دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر حق کیا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے کا پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات. اللہ نے کہا حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, لیکن یہاں قرآن میں کہیں بتایا کون سے مہینے حج کے؟ پورے قرآن میں کہیں آتا ہے کہ حج کے کون سے مہینے ہیں؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. تو جو آج کہتے ہیں کہ صرف قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال کر لو اور جو قرآن کا حرام ہے اس کو حرام کر لو, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ وہاں آیا کہ جب تم صحیح کر لو اور جب تم اپنا عمرہ مکمل کر لو, حج مکمل کر لو, تو تم کیا کرو؟ اپنے سروں کو شیو کر لو. کیا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مرد سروں کو شیو کریں گے اور عورتیں شیو نہیں کریں گی؟ قرآن میں کہیں آیا یہ؟ قرآن میں تو نہیں آتا. قرآن میں تو صرف یہ آتا ہے کہ اپنا سر مونڈ لو, شیو کر لو اپنے سر کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرد یہ کام کریں گے, حلق کرائیں گے, عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال جو ہیں وہ ایک سرٹن لینتھ تک کاٹ لیں گی. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل, کوئی بدعملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. حج کیونکہ اجتماعیت کا موقع ہوتا ہے تو اجتماعیت میں بتا دیا گیا کہ اپنے آپ کو جھگڑے سے میکسیمم دور رکھو. سکالرز کہتے ہیں کہ حج کے اوکیشن سے باقی زندگی پر بھی اس چیز کو اپلائی کر لیں. جہاں جہاں اجتماعیت کا معاملہ آئے وہاں وہاں جھگڑے کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, جھگڑے کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, جھگڑے کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. خاندان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, اگر جھگڑے کی طرف بات جاتی ہے اس کو ڈیفیوز سچویشن کو کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو اور مجھے یہاں سے سبق ملتا ہے. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ. نیک کام کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کو کٹ ڈاؤن کر لے. اللہ کی نالج میں ہوگا جو نیک کام ہم کریں گے. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ. کون سا زیادہ راہ ہے؟ یہ زیادہ راہ, اور وہ سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سب سے بہترین زاد راہ جو ہے, سب سے بہترین کرنسی جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی ایسی کرنسی ہے جو وقت پڑنے پر صبر اور شکر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ ذکر کے خود ساختہ طریقے نہ بنانا، جو اللہ نے بتا دیے انہی کو فالو کرنا، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے۔ اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے ہم کوئی بھی عمل ایڈ نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا وذکروہ کما ہداکم، جیسی تم کو گائیڈنس دی گئی ہے ویسا ہی عمل کرنا، ویسے ہی اللہ کو یاد کرنا، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہدایت نہیں مانگتا، اللہ سے حلال نہیں مانگتا، اللہ سے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق نہیں مانگتا، بس دنیا مانگتا رہتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ ہے اسلام کا توازن، کہ اللہ ہمیں دنیا کا حسنہ بھی چاہیے اور آخرت کا حسنہ بھی چاہیے، اور ہمیں دنیا چاہیے اللہ تیری رضا کے ساتھ۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ معدودات، آت آواز جو آگے، جمع قلہ یعنی 10 سے کم کی تعداد کے لیے یہ آتا ہے، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں مقبول حج کی علامت کیا ہے؟ کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے، اور انسان کا ٹارگٹ اس کی آخرت اللہ کی رضا بن جائے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر کیا ہے، حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ وہ ہوا الد الخصام، سب سے بدترین دشمن ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ فساد کی شکل بتا دی گئی، کھیتی کو ہلاک کرنا، اور کھیتی کو ہلاک کرنے کے لیے آج کی لینگویج کے اندر اگر ہم بات کریں تو انوائرمنٹل پولوشن بھی آتی ہے اور جینیٹک سیڈ پروڈکشن بھی آتی ہے۔ اس لیے کہ جو آج کل جینیٹک سیڈز بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک سیڈ سے آپ ایک ہی فصل لے سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں کسان جو تھے وہ جب اپنی فصل حاصل کرتے تھے تو اس سے جو حاصل ہونے والے بیج ہوتے تھے ان کو سنبھال لیا کرتے تھے، انہی کو دوبارہ سے وہ ریپروڈیوس کر کے اگلی کراپ اپنی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے جینیٹک انجینئرنگ آئی ہے تو اس کی وجہ سے اب آپ سیڈ لینے کے لیے محتاج ہوتے ہیں ہر دفعہ اپنی کراپ کو لگانے کے لیے، تو اس کو بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ فساد کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے آگے ایک کنٹراسٹ بتا دیا۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضاء الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، جس نے اپنا مشن اللہ کا دین بنا لیا، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، مسجد میں ہوں یا شادی ہال میں ہوں، اللہ کے مشن کے اوپر قائم رہوں، اولاد کی تربیت کروں یا شوہر سے محبت کا اظہار کروں، والدین کے درمیان میں بیٹھوں یا خاندان کی خوشیوں اور دعوتوں میں اور کمیٹی پارٹیز میں شریک ہوں، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا صرف بن جائے، تب جان کھپتی ہے انسان کی۔ اور ایسے بندوں پر اللہ مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پک اینڈ چوز نہ کرنا، سلیکشن نہ کرنا احکامات کا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مت کہنا اپنے دل کو کہ میں پہلے دماغ کی بات سن لوں، میرا دماغ اس لا کو، اللہ کے قانون کو اپروف بھی کر رہا ہے، میں مانوں کہ نہ مانوں۔ نہیں، کبھی کبھی اپنے دماغ کو ریسٹ کرنے دیا کریں، اور اپنے دل کو کہا کریں کہ تم سوچ کر فیصلہ کرو جس کے اندر روح رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے دارالسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، اور شیطان ہی کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو. کیا جان رکھو؟ پے اٹینشن، اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. اللہ نے کہہ دیا، کیا ہیسیٹیشن ہے؟ اپنی دنیا ہی کے اندر کھپے جا رہے ہو، تھوڑا وقت اپنی آخرت کے لیے بھی لگا لو. احکامات میں پک اینڈ چوز نہ کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک مثال دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر، خدا نہ خواستہ آپ کے گیٹ کے باہر فائرنگ ہو رہی ہو اور آپ کا بیٹا مین گیٹ کا دروازہ کھول کے ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر ہو، تو کیا وہ محفوظ ہے؟ نہ وہ خود محفوظ ہے، نہ وہ باقی گھر والوں کو محفوظ رکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ولنریبل کر دیا گھر کے ماحول کو بھی اور اپنی جان کو بھی. جب وہ پورا اندر آ جائے گا اور دروازہ بند کر لے گا، اب وہ کسی حد تک محفوظ ہو سکتا ہے. اسلام کا بھی یہی حال ہے. اسلام کے دروازوں میں نہ لٹکیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. جب ہم آدھی بات اسلام کی مانتے ہیں، آدھی اپنے نفس کی مانتے ہیں، نہ صرف ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنے ملنے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی ایسی شکل دکھا رہے ہوتے ہیں جو انکمپلیٹ شکل ہے، جس کا فائدہ نظر نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس رمضان ہمیں بہترین تقوی کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کرنے والوں میں شامل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.